رسوله الكريم اما بعد،
جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آج ہمیں سورہ منافقون کے مطالعے کے ضمن میں نفاق کی حقیقت اور اس کے اقسام کو سمجھنا ہے. سب سے پہلے تو مصحف میں یہ سورہ مبارکہ جس مقام پر آئی ہے، اس سے جو اہم حقیقتیں سامنے آتی ہیں انہیں مستحضر فرما لیں. ہم نے اس سے پہلے سورہ صف اور سورہ جمعہ کا مطالعہ کیا ہے. یہ دونوں صورتیں کہ جن کے بارے میں نے عرض کیا کہ وہ قرآن حکیم کی صورتوں کے ایک نہایت حسین اور جمیل جوڑے کی شکل میں ہیں، 28 پارے میں متصلن واقع ہوئی ہیں. اس کے بعد جو جوڑا آ رہا ہے، یعنی سورہ منافقون اور سورہ تغابن، ان کے مابین ربط یہ ہے کہ سورہ تغابن میں ایمان کی حقیقت اور ایمانیات ثلاثہ کی تعیین، پھر یہ کہ اس ایمان کے جو ثمرات اور اس کے جو نتائج نکلنے چاہیے اگر فی الواقع وہ ایمان کسی کے سینے میں ہو، کسی کا قلب اس سے منور ہو، تو اس کی شخصیت میں، اس کی سیرت میں، اس کے کردار میں، اس کے سوچنے کے انداز میں، اس کی اقدار ویلیو سٹرکچر میں، اس کے آئلی زندگی میں، اس کے رویے میں کیا نقشہ سامنے آنا چاہیے. تو ایمان اور اس کے ثمرات، یہ موضوع ہے سورہ تغابن کا. اس سے متصلاً قبل یہ سورہ مبارکہ ہے. اب یہ بات آپ جان لیجئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پیش نظر ہوگی، صرف اس کا استحضار اس وقت درکار ہے، کہ ایمان کے ضد یا اس کے اینٹونیم کی حیثیت سے دو اصطلاحات سامنے آتی. ایمان کی ایک ضد ہے کفر، کھلم کھلا کفر. ایک شخص صاف انکار کر رہا ہے، یا وہ اللہ کو نہیں مانتا، یا توحید کو نہیں مانتا، یا نبوت و رسالت کو نہیں مانتا، یا نبوت و رسالت کو مانتا ہے محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم، یا وہ آخرت کو نہیں مانتا. تو ایک کھلم کھلا انکار جو بالکل ظاہر و باہر ہو اور جو قانوناً کافر قرار دیا جائے، ایک تو ایمان کی ضد یہ ہوئی. اور ایمان کی ایک ضد یہ نفاق ہے، یہ چھپا ہوا کفر ہے، یہ ظاہری نہیں ہے، اس پر کسی مفتی کا فتویٰ واقع نہیں ہو سکتا، کوئی جج جو ہے اس کی ججمنٹ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ یہ چھپی ہوئی شے ہے، یہ سینے کے اندر ہے. تو ایمان کی ایک ضد ہے کفر، اور ایمان کی ایک ضد ہے نفاق. یہ جو صورتیں ہیں، جو سورہ حدید سے شروع ہو کر سورہ تحریم تک ایک سلسلہ ہے مدنی صورتوں کا، ان کے بارے میں بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ ان میں روح سخن کفار کی طرف نہیں ہے، نہ مشرکین سے گفتگو ہے، نہ یہود سے، نہ نصارہ سے. ان صورتوں میں تمام تر گفتگو جو ہے وہ امت مسلمہ سے. امت مسلمہ مشتمل ہے قانونی مسلمانوں پر، جو قانوناً مسلمان ہیں. اب جو قانوناً مسلمان ہیں ان کی باطنی کیفیتیں مختلف ہو سکتی ہیں. ایک وہ بھی شخص ہو سکتا ہے کہ جس کا ایمان بہت مضبوط ہو، بہت گہرا ہو. ایک ایسا بھی شخص ہو سکتا ہے کہ ایمان تو ہے لیکن اس کے اندر کمزوری ہو، ضعف ہو. ایک ایسا بھی شخص ہو سکتا ہے جس میں نفاق ہو. تو باطنی اعتبار سے جو شخص مسلمان ہے قانوناً، اس کی متعدد کیفیات ممکن ہیں. اس اعتبار سے اس سلسلہ سور میں ایمان کا کی جو ضد زیر بحث آئی ہے وہ نفاق ہے. انشاءاللہ تعالی میرا ارادہ ہے کہ اگرچہ جس منتخب نصاب کا یہاں ہم سلسلے وار مطالعہ کر رہے ہیں اس میں سورہ تغابن تو اس کے دوسرے حصے سے متعلق ہے، ایمان کے مباحث، لیکن چونکہ اس وقت ہم چل رہے ہیں کہ سلسلے وار ہم نے سورہ صف پڑھی، سورہ جمعہ پڑھی، اب سورہ منافقون پڑھ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ موضوع رہے گا کہ آئندہ ہم سورہ تغابن کا بھی مطالعہ کر لیں، تاکہ یہ ایک فوری تقابل ہو جائے کہ نفاق کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور ایمان کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. ایک تو یہ جو اس کے متصلن بعد صورت آ رہی ہے اس سے اس کی نسبت آپ نے سمجھ لی کہ یہ بالکل یوں سمجھیے تصویر کے دو رخ ہیں، مثبت اور منفی، مثبت ایمان اور منفی نفاق. سورہ تغابن کا موضوع ہے ایمان اور اس کی حقیقت اور اس کے ثمرات، اور سورہ منافقون کا موضوع ہے نفاق. اب ذرا ادھر سے پیچھے سے چلتے ہوئے آئیے تو آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ صف پر ہماری مفصل گفتگو ہو چکی ہے کہ جس کا مرکزی مضمون ہے یہ آیہ مبارکہ، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اس کے لیے جہاد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت ہے غلبہ دین. اس غلبہ دین کے فطری طور پر دو مرحلے ہو سکتے تھے، اور وہی بات ہوئی کہ حضور نے سب سے پہلے بنفس نفیس اپنی ذاتی جد و جہد سے اور اپنی رہنمائی میں جو انقلابی ایک تحریک آپ نے برپا کی، اس کے نتیجے میں جزیرہ نما عرب پر اللہ کے دین کا غلبہ ہو گیا. اب اس کے بعد اس غلبے کو آگے پھیلنا تھا، اور اس کی تکمیل اس وقت ہوگی جبکہ پورے کرہ ارضی پر اللہ کے دین کا غلبہ ہو جائے. یہی اصل میں وہ مقصد تھا جس کے تحت کے خلافت راشدہ کے دوران وہ جہاد کا سلسلہ چلا. اور یہ بھی واقعہ ہے کہ جیسے تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہیں کہ کل 22 برس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وسیع و عریض ملک میں پورا انقلاب برپا کر دیا اور اس کے سارے مراحل طے کر دیے، کہ فرد واحد سے دعوت شروع ہوئی اور کل 22 برس میں، بلکہ حقیقتاً 20 برس میں، اس لیے کہ عرب کی حد تک انقلاب محمدی کی تکمیل ہو چکی تھی علی صاحب الصلاۃ والسلام سن 8 ہجری میں، جبکہ مکہ فتح ہو چکا اور حنین میں بھی اللہ نے فتح دے دی، طائف کا محاصرہ بھی کامیاب رہا، تو گویا کہ اندرون ملک عرب تو انقلاب کی تکمیل ہو گئی. اب کوئی طاقت عرب میں نہیں تھی کہ جو حضور کو چیلنج کر سکتی. اس کے بعد جو وقت ہے وہ در حقیقت اس انقلاب کی توسیع کے لیے تیاری ہے جو حضور نے کی. بہرحال اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 24 برس کے اندر اندر اس انقلاب کی جو توسیع ہوئی ہے تو اس کا آپ اندازہ کیجئے کہ اس کی بھی کوئی نظیر تاریخ میں نہیں ہے، کہ 24 برس میں کہاں یہ ہمارا مکران کا علاقہ اور اس سے اوپر آکسس ریور، اور کہاں ہے اٹلانٹک اوشن، یہاں سے وہاں تک اللہ کے دین کا جھنڈا بلند ہو چکا تھا. یہ عمل جاری رہتا مگر یہ کہ اس کو روکا ایک انٹرنل سیبوٹاج نے، ایک اندر سے سازش ہوئی. ایک نہایت ذہین اور تباہ شخص، اس نے عبداللہ ابن سبا یہودی، اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور اندر سے آ کر مسلمانوں کے اندر ایک سرفٹنگل پیدا کیا، باہمی اختلاف، جس کے نتیجے میں کہ مسلمان مسلمانوں سے ٹکرائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں یہ باہمی خانہ جنگی جو ہے جاری رہی، نتیجہ یہ ہوا کہ زور ٹوٹ گیا، جس کے لیے میں ایک اصطلاح جو ہے ڈرائیور حضرات کی استعمال کیا کرتا ہوں کہ گاڑی اگر کسی انکلائن پر چڑھ رہی ہو، کسی یعنی ڈھلوان پر چڑھ رہی ہو، اوپر اونچائی کی طرف جا رہی ہو، تو اس کا موشن نہیں ٹوٹنے دیا جاتا. اگر ایک دفعہ موشن ٹوٹ جائے تو پھر دقت ہوتی ہے. تو یہ اصل میں وہ پروسیس جو تھا کہ تھمتا نہ تھا کسی سے، سیلے رواں ہمارا، اس کا موشن ٹوٹ گیا. اگرچہ اس کے بعد بھی پھر فتوحات ہوئی ہیں، لیکن ایک تو یہ کہ رفتار بہت کم ہوئی، اور ثانیاً یہ کہ پھر نوعیت بھی بدل گئی کہ خلافت راشدہ کا نظام ختم ہو گیا. اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت، اس میں بہت اچھے لوگ بھی پیدا ہوئے، نسبتاً کمتر لوگ بھی پیدا ہوئے، کچھ ایسے لوگ بھی ان میں نظر آتے ہیں کہ جن کے ذکر سے ہی ہمیں گردن شرم سے جھکا لینی پڑتی ہیں. لیکن یہ کہ ہمارے بدترین دور میں بھی آپ کو ایسے روشنی کے چراغ بھی نظر آ جائیں گے. ہندوستان میں بھی کتنی صدیوں بعد، آپ اندازہ کیجئے 6-7 صدیوں کے بعد کا معاملہ ہے یہ، کہ کیسے کیسے لوگ یہاں پر اب یہاں پر بادشاہ بنے ہیں. ان میں خاص طور پر التتمش ہے، اور اسی طریقے سے اور بہت سے بادشاہ ہیں. تو ہمیں روشنی کے چراغ نظر تو آتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد نہ تو وہ رفتار رہی کہ جو حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں تھی اس انقلاب کی توسیع کی. پھر یہ کہ خلافت راشدہ بہرحال ختم ہو گئی، وہ مسلمانوں کی ایک حکومت جس میں اچھے دور بھی آئے، برے دور بھی آئے. اب اس غلبہ دین کی جد و جہد کو جاری رہنا ہے، اور یہ میں بات شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ کو بتا چکا ہوں. ازالت الخفاء عن خلافۃ الخلفاء ان کی ایک مارکۃ العرا تصنیف ہے، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بتمام و کمال اس وقت پورا ہوگا، اور یہ آیہ مبارکہ اپنی پورے شان کے ساتھ اس وقت ظاہر ہوگی جبکہ پورے کرۂ ارضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہو جائے جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جزیرہ نما عرب میں غالب ہو گیا تھا. اب یہ ہے سورہ صف کا مضمون. سورہ صف میں اس مقصد کے لیے دعوت دی گئی ہے کہ جو بھی محمد کے نام لیوا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پر ایمان کے مدعی ہیں، اب یہ ان کا کام ہے کہ تن من دھن لگائے اس کام کے لیے. یہ ایسے ہی دعاؤں سے تو نہیں ہو جائے گا، تمناؤں سے نہیں ہو جائے گا. یہ زمین جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بہت ہی حقیقت پسند بنایا ہے. کسان اپنی پوری محنت سے جب اپنا حق ثابت کر دیتا ہے تب یہ کوئی فصل دیتی ہے، ورنہ محض تمناؤں سے تو یہ زمین فصل نہیں دیتی. اناج کا ایک دانہ جو ہے محض تمنا سے نہیں اگے گا جب تک کہ اس کے لیے اس کے اپنے طریق پر محنت نہ کی گئی ہو. اسی طریقے سے غلبہ دین کی جد و جہد جو ہمیں نظر آتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں، اسی کو اپنے لیے رہنما بنا کر اور اسی سے استنباط کرتے ہوئے، اسی نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہوئے، جب تک تن من دھن نہیں لگے گا وہ غلبہ دین کی منزل نہیں آئے گی. در حقیقت نفاق جو ہے وہ اس جہاد سے انحراف کا نتیجہ ہے. جو لوگ اس جد و جہد سے کترائیں گے، جی چرائیں گے، جو جان اور مال کو اللہ کی راہ میں صرف کرنے سے محروم رہیں گے، یہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں پھر یہ نفاق کا پودا جو ہے لگتا ہے. اس اعتبار سے سورہ صف، سورہ جمعہ، پھر سورہ منافقون آ گئی ہے تاکہ یہ اس ترتیب کی وجہ سے وہ حقیقت جو ہے پوری طرح واضح ہو جائے. سورہ جمعہ میں کیا تھا وہ یاد ہوگا آپ کو کہ اس انقلاب کے لیے یا دین کے غلبے کے لیے جس قسم کے لوگ درکار ہیں، جیسی جمعیت ضروری ہے، جیسی حزب اللہ ہونی لازم ہے، اس کے لیے بنیادی طریقہ کار کیا ہے، وہ کیسے وجود میں آتی ہے، اس کے لیے وہ آیا ہے مبارکہ سورہ جمعہ کی جو ہے برکزی آیت. اور یہ مضمون بھی قرآن مجید میں چار مرتبہ آیا ہے. یہ تین دفعہ آیا، وہ چار مرتبہ آیا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ سارا عمل جو ہے چاہے اس میں دعوت و تبلیغ کا پہلو ہو، چاہے تربیت اور تزکیہ اور تعلیم کا، ان سب کے لیے مرکز و محور قرآن مجید. اس ذریعے سے وہ حزب اللہ وجود میں آئے گی. وہ حزب اللہ جو ہے جد و جہد کرے گی، جہاد کرے گی، نظام باطل سے ٹکرائے گی، اس کے نتیجے میں دین کا غلبہ ہوگا. اور اگر اس سے جی چراؤ گے، کنی کتراؤ گے، تو اس کی سزا نقد جو ملے گی وہ نفاق ہے. یہ ترتیب ہوئی سورہ صف، سورہ جمعہ، پھر سورہ منافقون، اور اس کے بعد اب اس کا جو مثبت پہلو ہے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، اس کے لوازم اور ثمرات کیا ہے، وہ ہے کہ جو سورہ تغابن میں سامنے آ جائے. اس تمہید کے بعد اب آئیے کہ پہلے ہم اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر لیں اور پھر ہم اس کا سلسلے وار مطالعہ شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسوله واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمانہم جنة فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون وإذا رأیتہم تعجبک اجسامہم وإن یقولوا تسمع لقولہم کأنہم خشب مسندہ یحسبون کل صیحة علیہم ہم العدو فاحذرہم قاتلهم الله أنى يوفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يسدون وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولكن المنافقین لا يفقهون يقولون لئن رجعنا الى المدینة ليخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون يا ايها الذين آمنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. یہ جس طرح سورہ جمعہ کی 11 آیات تھیں کل، اور وہاں بھی تقسیم یہ تھی کہ پہلے رکوع میں 8 آیات، دوسرے میں 3، بعین ہی یہی شکل سورہ منافقون کی ہے کہ کل آیات مبارکہ 11 ہیں، پہلا رکوع جو ہے 8 آیات پر مشتمل ہے، دوسرا 3 آیات پر. اور ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اگرچہ مانوی اعتبار سے جوڑے تو میں نے عرض کیا کہ سورہ صف اور سورہ جمعہ یہ جوڑا ہے، اور سورہ منافقون اور سورہ تغابن جوڑے کی شکل میں ہے، لیکن آج کے اس درس کے شروع ہی میں عرض کر دوں گا کہ یہ در حقیقت اس طریقے سے انٹر لاکڈ ہیں، جڑے ہوئے ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کو جمع کرنے کا تھا. آپ اکثر جمعے کے روز جو فجر کی نماز میں تلاوت فرماتے تھے، تو ایک تو یہ کہ سورہ سجدہ اور سورہ دہر، یہ آپ کے معمولات میں سے تھے، اور یہ بھی آتا ہے کہ سورہ جمعہ اور سورہ منافقون، یہ آپ فجر کی نماز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے. ان میں بڑی مناسبت بھی ہے، بڑی مشابہت بھی ہے. یہ اپنا تاثر بھی ابتدا ہی میں عرض کر دوں کہ ویسے تو نفاق کے موضوع پر بڑے طویل مباحث قرآن مجید میں ہیں. میرے نزدیک طویل صورتوں میں سے اہم ترین صورت کے جس میں نفاق کی حقیقت بہت ہی تفصیل کے ساتھ زیر بحث آئی ہے، وہ سورہ نساء ہے. لیکن یہ کہ اس کے ساتھ دوسری صورتیں بھی، مثلا سورہ توبہ، اس میں بھی اس پر بڑا سیر حاصل تبصرہ ہے، سورہ احزاب میں بھی ذکر ہے. اس طریقے سے مدنی صورتوں میں جو طویل صورتیں ہیں مدنیات، ان میں تفصیل کے ساتھ منافقین کا ذکر ہے. لیکن یہ 11 آیات، یہ ذروہ سنام ہے نفاق اور منافقین کے موضوع پر، انتہائی جامع. اور یہ میں عرض کر دوں کہ چونکہ قرآن مجید نے اس نفاق کی جو ابتدائی صورت ہے اسے ایک روگ سے تعبیر کیا، یہ ایک مرض ہے، یہ ایک بیماری ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ جس طریقے سے کہ علم طب میں کسی بھی مرض سے متعلق بحث ہوتی ہے، مثلا یہ کہ اس کی ایٹیولوجی کیا ہے، اسباب کیا ہے، کیوں وہ مرض لاحق ہوتا ہے، پھر یہ کہ اس کے سمپٹمز کیا ہے، علامات کیا ہے کہ جن سے ان کی تشخیص ہوتی ہے، پھر یہ کہ اس کے پروگنوسس کیا ہے، یعنی اس سے صحت یابی کے امکانات کتنے ہیں، اس کی ہلاکت آفرینی کا عالم کیا ہے، پھر یہ کہ علاج کے ضمن میں بھی آتا ہے کہ پریونشن کیسے ہوگی، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور تیس آخری چیز یہ ہوگی کہ اس کا کیوریٹو ٹریٹمنٹ کیا ہوگا، کہ اگر اس مرض کی چھوت لگ ہی جائے تو پھر اس کا مداوا کیا ہے، اس کے لیے علاج کیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ ان 11 آیات میں ان تمام موضوعات پر سیر حاصل گفتگو اس مرض نفاق سے متعلق ہو گئی. لیکن یہ کہ اس کا سلسلے وار لفظ بہ لفظ مطالعہ کرنے سے پہلے چند تمہیدی باتیں نفاق کے بارے میں جان لیجئے، وہ بہت نوٹ کرنے کی. پہلا تو یہ مغالطہ ذہن سے نکال دیں جو ہم میں سے اکثر کے ذہنوں میں ہے، وہ یہ ہے کہ شاید منافق کوئی علیحدہ کیٹیگری ہوتی ہے اور ہم سے نفاق کا کوئی سروکار نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں جہاں قرآن میں منافقین کا ذکر آیا کہ شاید یہ بالکل ہی نوع ہی مختلف ہے، شاید منافقین کے سر پر سینگ ہوتے ہیں، وہ علیحدہ سے پہچانے جاتے ہیں، پھر یہ کہ اس کی وجہ سے ہمیں یہ بڑا اطمینان رہتا ہے کہ ہم سے یہ چیز متعلق نہیں ہے، یہ بحث سرے سے ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتی. یہ در حقیقت بہت بڑی محرومی ہے. حقیقت یہ ہے جو حضور نے بتائی ہے کہ نفاق وہ مرض ہے کہ جس کا اندیشہ ہوتا ہے صرف مومن کو. مومن اپنے بارے میں ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں نفاق جو ہے میرے دل میں پیدا نہ ہو جائے، بلکہ اسے اندیشہ رہتا ہے کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا ہوں. اس کے احساس کی شدت جب بھی ہوگی تو وہ یہ محسوس کرے گا کہ میں منافق ہو گیا ہوں، اور اس نفاق سے اپنے آپ کو بالکل محفوظ اور مامون سمجھتا ہے صرف منافق. ما خافہ الا مومن وما امنہ الا منافق. یہ مرض وہ ہے کہ اس کا خوف ہوتا ہے صرف مومن کو، اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے صرف منافق. تو پہلے تو یہ کہ اس مغالطے کو رفع کر لیں، ہمیں بڑی دروبینی سے کام لینا ہے، اپنے سینے کو میں جھانکنا ہے، اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے، دیکھنا ہے کہ کہیں یہ اس کی کوئی چھوت یا اس کا کوئی بھی اس مرض کا کا کوئی مرحلہ جو ہے یا اس کے کوئی درجہ ہمارے اندر تو نہیں. اس کی مثال میں دو صحابہ کے واقعات میں آپ کو سنا دوں. ایک تو حضرت حنظلہ کا واقعہ ہے بہت مشہور. یہ انصاری صحابی ہیں. ایک مرتبہ وہی جس کو میں نے شدت احساس سے تعبیر کیا ہے اس میں یہ اپنے گھر سے نکلے اور کہتے جا رہے ہیں نافق حنظلہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ. حنظلہ تو منافق ہو گیا حنظلہ تو منافق ہو گیا. اب حضرت ابوبکر سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا حنظلہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حنظلہ منافق ہو گیا. بھائی کیوں ہو گئے؟ کیسے ہو گئے؟ کچھ ہمیں بھی بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جب میں حضور کی صحبت میں ہوتا ہوں تو آپ کی مجلس میں تو میرے قلب کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. جب میں اپنے گھر میں آ جاتا ہوں بال بچوں میں اپنے کسی کاروبار میں تو وہ کیفیت نہیں رہتی. تو یہی تو نفاق ہے. اب یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, یہ اس روایت میں نہیں ہے, کہ حضرت ابو بکر اگر چاہتے تو یہ بات خود سمجھا دیتے کہ یہ نفاق نہیں ہے. لیکن حضرت ابو بکر نے نہایت حکیمانہ انداز اختیار کیا رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے فرمایا اچھا حنظلہ یہ کیفیت تو میرے ساتھ بھی ہے, تو آؤ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے. اب دونوں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے اپنی کیفیت عرض کی, نافق حنظلہ میں تو منافق ہو گیا. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں حنظلہ یہ نفاق نہیں ہے. تمہاری جو کیفیت تمہارے قلب کی جو کیفیت ہوتی ہے میری مجلس میں میری صحبت میں اگر وہ دائم ہو جائے تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر آ کر مصافحہ کرنے لگے. یعنی فإنها یا حنظلہ تو ساعتن فساعتن, اے حنظلہ یہ کیفیت تو کسی کسی وقت انسان کو میسر آ سکتی ہے, دائم نہیں ہو سکتی. لیکن اسے آپ اندازہ کیجئے کہ انہوں نے جو یہ ذرا سا فرق محسوس کیا اس پر ان کے اندر شدت احساس کی بنا پر یہ خیال پیدا ہو گیا کہ شاید یہی نفاق ہے, میں تو پھر منافق ہو گیا. اس سے بھی آگے کا واقعہ حضرت عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہوا یہ تھا کہ حضور جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو کچھ منافقین نے ایک سازش کی, راستے میں کہیں کسی تنگ گھاٹی میں سے حضور کو گزرنا تھا. اب لشکر آپ کو معلوم ہے 30,000 کا لشکر ہے, لیکن تنگ گھاٹی میں سے گزریں گے تو یہی ہے کہ آگے پیچھے ایک ایک اونٹ کے پیچھے دوسرا اونٹ لگا ہوا ہے. تو انہوں نے وہاں گھاٹی میں ایک مناسب سی جگہ دیکھ کر وہاں وہ چھپ کر بیٹھ گئے. رات کی تاریکی تھی, عام طور پر سفر رات ہی کو ہوتا تھا, صحرائی سفر. دن میں تو آرام اور وہ زیادہ شدت کا جو وقت ہوتا ہے گرمی کا اس میں تو پڑاؤ ہوتا ہے, اور سفر جو زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے وہ رات کو. تو رات کی تاریکی میں جب حضور وہاں سے گزرے تو انہوں نے حملہ کیا, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا چاہتے تھے. اس وقت جو دو ایک صحابہ آپ کے ساتھ تھے انہوں نے پھر لاٹھیاں ان کے پاس اس وقت تھی ان سے مار مار کر ان کے اونٹوں کے منہ پھیر دیے اور وہ بھاگ گئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بچا لیا. اس وقت ان لوگوں نے اپنے ڈھاٹے باندھے ہوئے تھے, پوری طریقے سے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا, صرف آنکھیں کھلی, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ڈاکوؤں وغیرہ کا جو معمول ہوتا ہے کہ ہم پہچان میں نہ آئیں. جب وہ چلے گئے تو حضور نے فرمایا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں تمہیں بتاؤں یہ کون کون لوگ تھے. ان سب کے نام آپ نے بتا دیے, لیکن ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ حنظلہ یہ میرا راز رہے گا تمہارے پاس, اس کو کسی سے کہنا نہیں. اس لیے کہ منافق جو ہے اصل میں وہ کوئی لیگل اینٹیٹی نہیں ہے. منافق جو ہے فار آل لیگل پرپزز ہی از اے مسلم. تو حضور نے ان کے راز کو راز ہی رکھنا چاہا, اس پر سے پردہ اٹھانا پسند نہیں فرمایا. اب یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضور نے کچھ منافقوں کے نام حضرت حذیفہ کو بتا دیے ہیں, لیکن ساتھ ہی کہہ دیا کہ یہ راز رہے کسی کو بتانا نہیں. تو ان کا نام پڑ گیا صاحب سر النبی, کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے پاس حضور کا ایک راز محفوظ ہے. اب سنیے کہ حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ سے یہ فرمایا, حذیفہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کہیں میرا نام تو ان میں نہیں تھا. اب یہ عمر کا معاملہ ہے. تو تاب دیگر تیرہ صد, اب اس سے حساب کر لیجئے. اس پوری امت میں بہرحال نمبر دو پر ہے عمر فاروق, نمبر ایک پر حضرت ابوبکر صدیق اور نمبر دو پر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما. لیکن وہ بھی اپنے آپ کو نہ صرف یہ کہ اس سے محفوظ نہیں سمجھ رہے بلکہ اپنے بارے میں اندیشہ محسوس کر رہے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ ہم اگر کسی اور گمان میں ہیں, من درج خیال و فلک درج خیال, تو اس اصل حقیقت سے ہم کتنے بعید ہیں کتنے دور ہیں. تو پہلی بات تو تمہیداً میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ اس کو آپ اس مغالطے کو اپنے ذہن سے نکال دیں. ہو سکتا ہے بلکہ میں استحکام پاکستان والی تقریر کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں کہ اس وقت واقعہ یہ کہ افراد کا معاملہ مستثنا ہے، لیکن ہم پوری قوم جو ہے پاکستانی قوم مسلمانوں کی جو یہاں پہ آباد ہے وہ اجتماعی طور پر نفاق کے مرض میں مبتلا ہو چکی. اس کے لیے میں بعد میں عرض کروں گا، البتہ مستثنیات افراد کا معاملہ ہوگا. ہم اس نفاق کے مرض کے گرفت میں ہیں اس وقت، اور وہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جو میں آپ کو سنا چکا ہوں اور آگے بھی آج ذکر آ جائے گا. ایک بات تو یہ، اس کو اپنے اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. دوسری بات یہ کہ اس نفاق کے معاملے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ لیگل انٹیٹی تو ہے نہیں، یہ تو ایک مخفی کیفیت ہے، اندر ہے انسان کے. اب اس کی اقسام کا معاملہ، کتنی قسم کے منافق ہوتے ہیں، اس میں ہمارے ہاں عام طور پر جو تقسیم کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ ہے، ایک ہے عقیدتاً منافق، عقیدے کا نفاق، ایک ہے عمل کا نفاق اور عملی منافق. وہ کس اعتبار سے کہ وہ اصل میں دو احادیث ہیں دونوں متفقن علیہ ہیں، وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں، اذا حدث کذب، جب بات بتائے گا بات کرے گا جھوٹ بولے گا، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا، واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے گی خیانت کرے گا. اس میں اضافہ ہے، یعنی یہ تو متفقن علیہ ہیں، یہ الفاظ تو وہ ہیں جن پر امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ دونوں متفق ہیں کہ یہ صحیح ہے، صحیح طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نسبت ثابت ہے، اور امام مسلم نے چند الفاظ کا اضافہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ وہ ان ساما و صلا و زاما انہ مسلم، خواہ اس نے وہ نماز پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو اور اپنے تئیں وہ پورے طور پر یہ سمجھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، لیکن یہ کہ اگر یہ علامات اس کے اندر ہیں تو وہ منافق ہے. اب اس سے بھی زیادہ لرزانے والی حدیث، اس میں تو یہ خیال ہو سکتا ہے نا کہ یہ تینوں ہوں گی تو پھر نفاق کا اندیشہ ہوگا. ایک حدیث نے اس کو اور کھول دیا، اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، اور یہ بھی متفقن علیہ ہے، یہ ابتدا سے انتہا تک متفقن علیہ ہے، یعنی صحیحین میں ہے، بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، اربعن، چار خصلتیں ایسی ہیں، من کن فیہ، کہ اگر وہ چاروں کسی میں ہوں، کانا منافقاً خالصاً، تو وہ تو خالص اور کٹر منافق ہوگا. ومن کانت فیہ خصلت منہن، اور جس میں اس میں سے چار میں سے ایک خصلت موجود ہوگی، کانت فیہ خصلت من النفاق حتی یداہا، تو اس میں نفاق کی ایک خصلت موجود ہوگی جب تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے، جب تک کہ اس سے باز نہیں آتا، اپنے اس اپنی جو صفت ہے اور اس خصلت کو سے اپنے آپ کو پاک نہیں کر لیتا، اس وقت تک اس میں اسی درجے کا نفاق ہوگا. اگر ایک ہے تو 25% منافق ہے، اور دو ہے تو 50% منافق ہے، اور تین ہے تو 75% ہے، چاروں ہیں تب تو کانا منافقاً خالصاً، خالص اور کٹر منافق. اس میں تین تو وہی ہیں جو پہلی حدیث میں آئی ہیں، اذا اؤتمن خانہ، ترتیب ذرا مختلف ہے، وہاں جو آخری تھی وہ یہاں اول ہے، کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے خیانت کرے، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرے جھوٹ بولے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب کوئی معاہدہ کرے تو اس سے بے وفائی کرے، اس کے خلاف کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، چوتھی چیز یہ ہے کہ جب کسی سے اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو، تو فوراً اپنے آپے سے باہر ہو جائے اور وہ گویا کہ اپنے کنٹرول میں نہ رہے، اور گالم گلوچ پر اور ہر طرح کی ناروا بات جو ہے وہ اس کی زبان سے نکل جائے. یہ چار چیزیں وہ ہے کہ اگر چاروں کسی میں ہے تو وہ کٹر اور خالص منافق، اور اگر ایک یا دو یا تین ہے تو اسی نسبت سے اس میں نفاق شمار ہوگا. اب اس کو علماء نے قرار دیا ہے کہ یہ چیز در حقیقت عملی نفاق ہے، یہ عقیدے کا نفاق نہیں. گویا کہ تقسیم کی بات تو ہو گئی، البتہ یہ ہے کہ میں نے جو اس پر غور کیا تو آج کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے شاید اصطلاح تھوڑی سی مختلف ہو تو بات واضح ہو جائے گی، کہ ایک ہے شعوری منافق اور ایک ہے غیر شعوری منافق. ایک وہ ہے جسے اپنے نفاق کا پتہ ہے، جان بوجھ کر نفاق کا معاملہ کر رہا ہے، ایک وہ ہے جسے اپنے نفاق کا پتہ نہیں ہے۔ تدریجن ایک چیز غیر شعوری طور پر، ایک بیماری، ایک روگ، اس میں ترقی کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ وہ منافق بن چکا ہے، اگرچہ اسے اس کا شعور نہیں۔ اور میں نے غور کیا کہ قرآن مجید میں منافقین کے ذکر میں اس کا خاص طور پر بہت ذکر آتا ہے، لفظ شعور کا۔ چنانچہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں، آپ نے میں سے اکثر حضرات کو وہ حصہ تو یاد ہی ہوگا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، انہیں شعور نہیں ہے اس کا، فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ، اس نظم کو جو اس جماعت کا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ، اس جمعیت کو تم پریشان کر رہے ہو، پراگندہ کر رہے ہو، اس میں سازشیں کر رہے ہو، اس کو ذوق پہنچا رہے ہو، یہ فساد کر رہے ہو، تو وہ کہتے تھے ہم تو مسلم ہیں، مفسد نہیں ہیں۔ قرآن نے کہا نہیں، یہ حقیقت میں مفسد ہے لیکن انہیں اس کا شعور نہیں۔ تو یہ شعور نہ ہونا، اسی سورہ مبارکہ میں بھی ولکن لا یفقہون ولکن لا یعلمون، یہ آپ کو الفاظ مل جائیں گے کہ یہ ان کو فہم نہیں ہے، ان کو تفقہ نہیں ہے، یہ سمجھتے نہیں ہے، ان کو شعور نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے صحیح ترین تقسیم بنتی ہے کہ ایک ہے شعوری نفاق اور ایک ہے غیر شعوری نفاق۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ شعوری نفاق کی مثال، اس سورہ مبارکہ میں اصل میں شعوری نفاق کی بات نہیں ہے، یہ غیر شعوری نفاق کی بات ہے ساری۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس ایک جو اس کی قسم ہے شعوری نفاق، اسے میں پہلے آپ کے سامنے بیان کر چکوں تاکہ پھر اس کو ہم اچھی طریقے سے اس پر غور کریں۔ شعوری نفاق کی مثال قرآن مجید میں موجود ہے سورہ آل عمران میں، وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب یہودیوں میں سے ایک گروہ نے یہ سازش کی، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار وَكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ایسے کرو صبح کے وقت ہم میں سے کچھ لوگ ایمان کا اعلان کریں کہ ہم ایمان لے آئے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر جو ان پر نازل کیا گیا، اور دن بھر تو ہم مسلمان رہیں، شام کو ہم مرتد ہو جائیں، کفر کریں اور واپس آ جائیں، اور ہم پھر وسوسہ اندازی کر سکیں گے لوگوں کے اندر کہ دیکھو بھائی ہم تو گئے تھے، ہم نے بہت قریب سے جا کے دیکھ لیا ہے، یہ دور کے ڈھول سہانے ہیں، بڑی ہم نے تعریف سنی تھی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی، تو دور سے ہمیں بھی حسن ظن ہو گیا تھا، اب تو ہم جا کر اندر دیکھا ہے، قریب سے جا کر ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کچھ نہیں، یہ اندر سے کھوکھلا معاملہ ہے۔ اس طریقے سے ہو سکتا ہے ہم دوسروں لوگوں کے اندر بھی کچھ بے اطمینانی، بے چینی، کچھ تزلزل پیدا کر سکیں، اور یہ جو ساتھ قائم ہو گئی ہے اسلام کی اور ایمان کی اور مسلمانوں کی اور اہل ایمان کی، کہ ایک مرتبہ جو ایمان لے آیا، چاہے اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، چاہے اسے زندہ آگ پر بھون دیا جائے، وہ واپس نہیں آتا، تو اس سے جو ایک ساکھ بن گئی ہے اسلام کی اور ایمان کی، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کر۔ اب دیکھیے، یہ سب جانتے ہیں کہ یہودی ذہن جو ہے سازش کے لیے نہایت زرخیز ذہن۔ میں نے ابھی عرض کیا عبداللہ ابن سبا جس طریقے سے کہ اس نے ڈسرپٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور تمام تعلیمات جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں مس کرنے کی کوشش کی، توحید کے اندر اس نے الوہیت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا شوشہ چھوڑ کر، اور وہ آپ کو معلوم ہے آج تک بھی ہمارے سنی کہلانے والے مسلمانوں میں بھی یا علی مدد کا نعرہ موجود ہے، میدان میں وہ نعرہ لگتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ ایجاد کردہ اس ایک شخص کا، عبداللہ ابن سبا کا، وسیع کا عقیدہ یہ اس نے ایجاد کیا۔ تو سازش کا جہاں تک تعلق ہے، اس کی بے پناہ صلاحیتیں اس قوم کے اندر ہیں۔ اب اس سے آپ اندازہ کیجئے ذہانت کا ان کے، کہ انہوں نے یہ سازش کی کہ اس طرح کرو تاکہ ان کی ساکھ ختم ہو جائے، اور کچھ نہ کچھ لوگوں کے دلوں میں ہم شکوک و شبہات جو ہیں وہ اس طرح پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اب اس کا تجزیہ کیجئے، جن لوگوں نے صبح اپنے ایمان کا اعلان کیا، اور ظاہر بات ہے جب انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، انہیں مسلمان مان لیا گیا، جو ان کے پیش نظر مقصد تھا اس کے تحت انہوں نے سارا وقت حضوری کی صحبت میں گزارا ہوگا، ظہر کی نماز پڑھی ہوگی، عصر کی نماز پڑھی ہوگی، بہت قریب ہو کر بیٹھے ہوں گے، بہت کان لگا کر باتیں سنی ہوں گی، تاکہ پھر ہمیں جو کرنا ہے اس کے لیے میدان ہموار کریں کہ ہم تو بہت قریب رہے اور بہت ہم نے قریب سے جا کر دیکھا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں ذرا ان سے غلطی ہو گئی کہ ایک دن کی سازش جو ہے وہ شاید اتنی مؤثر نہ ہوتی، کچھ سات دن کا پروگرام بناتے تو زیادہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی کر سکتے تھے. کچھ خام کاری کا انہوں نے ثبوت دیا، لیکن اس وقت جو بات بتانی ہے کہ یہ چند گھنٹے جو رہے وہ قانوناً مسلمان رہے، لیکن کیا حقیقتاً ایک لمحے کے لیے بھی وہ مومن ہوئے؟ اور انہیں خوب معلوم ہے کہ ہم کیا ہیں، یہ سب کچھ ہم دھوکہ دینے کے لیے کر رہے ہیں، ہمارا داخلہ بھی دھوکے کے ساتھ ہے، ہمارا نکل آنا بھی دھوکے کے ساتھ ہے، وہاں جتنا رہنا ہے وہ بھی دھوکے کے ساتھ ہے. تو یہ شعوری نفاق کہلائے گا. اب آپ غور کیجئے، اگر اس عرصے میں کوئی شخص ان میں سے مر جاتا تو کیا حضور اس کی نماز جنازہ نہ پڑھا دیتے؟ اس لیے کہ وہ شخص تو لیگلی مسلم تھا، قانون مسلمان تھا، حالت اسلام میں مرا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھا دی جاتی. یہ ہے نفاق، کہ جو شعوری نفاق ہے، ارادی نفاق ہے، جانتا ہے انسان کہ میں منافق ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی ایمان کی حقیقت اسے میسر آئی ہی نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی وہ حقیقتاً مسلمان ہوا ہی نہیں، یہ سارا عرصہ اس کا شعوری نفاق بن گیا ہے. اس کو اب ہمارے موجودہ حالات پر اگر آپ منتخب کریں گے تو فرض کیجئے کوئی ہندو وہ ہمارے ہاں آ جاتا ہے جاسوس کے طور پر، وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے گا، خطرہ کرا کے آئے گا تاکہ اگر کہیں پکڑا جاؤں تو بھی میں ثابت کر سکوں. وہ کلمے ولمے سیکھ کر آئے گا، نماز سیکھ کر آئے گا، داڑھی بڑھا کر آئے گا، ہو سکتا ہے کسی مسجد میں، کسی سرحدی علاقے کی کسی مسجد میں وہ خطیب یا امام بن کے بیٹھا ہوا ہو، لیکن وہ جانتا ہے کہ میں کیا ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی اسلام اس نے قبول کیا ہی نہیں، وہ کفر ہی پر ہے، اور یہ جو اس کا ہے سارا جانا بوجھا ایک ڈرامہ ہے کہ جو وہ کھیل رہا ہے، یہ اسی کی مثال ہو جائے گی. اب اگر وہاں کے کوئی جو بھی سادہ لو مسلمان ہے وہ اس کے معتقد ہو گئے ہو کہ واقعی اللہ والا ہے، یہ بڑا نیک ہے، تو اگر اتفاقاً اس کی موت واقع ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ ہوگی، اس کی تکفین ہوگی، تدفین ہوگی بالکل مسلمانوں کی طرح. کسی کی ایک مثال ہے، وہ دو یہودی جو مدینہ منورہ میں آ کر جنہوں نے مورچہ لگایا تھا حضور کے جسد اطہر کو قبر شریف سے نکال کر لے جانے کے لیے، انہوں نے لبادہ اوڑا اولیاء اللہ کا، وہ تو بڑے درویش بن گئے، ان کے زہد کا، عبادت گزاری کا، بے نیازی کا، اللہ والے ہونے کا شورا ہو گیا. وہ تو یہ کہ سازش اس کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، غالباً نور الدین زنگی کا واقعہ ہے رحمت اللہ علیہ، اور یہ بھی ان لوگوں میں سے ہے کہ جو ہمارے دور ملوکیت میں بھی بڑے چمکتے ہوئے اور دمکتے ہوئے ستاروں کے مانند جو شخصیتیں، ان میں نور الدین زنگی بھی ہے، صلاح الدین ایوبی بھی ہیں رحمہم اللہ. تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے کہ مجھے اس طریقے سے یہ دو کتے پریشان کر رہے ہیں. اب وہ اللہ کا بندہ آیا ہے، لیکن کیسے پتا چلے کون ہے؟ اس کے سوا حضور نے کچھ بتایا نہیں، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ اس نے تدبیر کی، یہ بھی اس کی ذہانت کا معاملہ ہے، اس نے تدبیر یہ کی کہ مدینے سے باہر ظاہر بات ہے بادشاہ آیا ہے، اس نے پڑاؤ لگایا اپنا، وہاں آ کر اس نے ایک دعوت عام کا اعلان کیا کہ تمام مدینے کے جتنے بھی رہنے والے ہیں پوری آبادی کی دعوت ہے بادشاہ کی طرف سے. اب وہ آئے سارے لوگ، انہوں نے کھانا کھایا، پوچھا بھائی کوئی رہ تو نہیں گئے؟ کہ جی بس دو افراد رہ گئے، وہ بڑے اللہ والے ہیں، خدا رسیدہ ہیں، وہ کہیں جاتے آتے نہیں ہیں، وہ تو بس اپنے گھر میں رہتے ہیں. تو اس نے فوراً سمجھ لیا کہ وہی دو ہیں، وہی ہو المطلوب. ان کو بلایا گیا، اور جب تحقیق و تفتیش ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ اپنے گھر کے اندر سے قریب میں کوئی مکان لیا تھا کرائے پر، اور اس کے نیچے سے وہ کھود رہے تھے سرنگ، اور پہنچا چاہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے تک کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر کی، اور اس طریقے سے ان کا بھانڈا پھوٹ گیا. لیکن آپ سوچئے کہ ان کے تو نہ صرف مسلمان ہونے کا بلکہ اولیاء اللہ ہونے کا گمان پورے مدینے والوں کو تھا، کہ جنہوں نے یہ گواہی دی بادشاہ کے سامنے، لیکن جو کچھ وہ تھے وہ خود اپنے آپ کو جانتے تھے کہ ہم کیا ہیں. تو یہ ہے اصل میں شعوری نفاق کی مثال. میں نے قرآن مجید سے بھی دے دی، اپنی سابقہ تاریخ سے بھی دے دی، اس دور میں بھی اس کی کیا صورت ممکن ہے وہ بھی آپ کے سامنے ایک مثال کے طور پر واضح کر دیا. یہ شخص جو ہے یہ قانوناً مسلمان سمجھے جائیں گے، لیکن حقیقتاً وہ کافر ہیں، اور وہ اپنے کفر کو خوب جانتے ہیں، جو کچھ انہوں نے کیا بال ارادہ کیا، شعوری طور پر کیا. لیکن ایک دوسرا نفاق ہے کہ جو تدریجاً آتا ہے اور غیر شعوری طور پر آتا ہے، جس میں مبتلا لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم منافق ہو گئے. وہی ہے جو قابل حذر ہے، جس سے کہ ایک مومن کو ڈرتا چاہیے، کانپنا چاہیے، نرستے رہنا چاہیے. وہ نفاق کیا ہے؟ وہ ہے در حقیقت کے جو اس سورہ مبارکہ میں بھی اور قرآن مجید میں اکثر و بیشتر جہاں منافقین کی بحث آئی ہے وہ یہی دوسری قسم کے منافقین. یہ دوسری قسم کے منافقین کیا ہے اب اس کو سمجھیے. دیکھیے ایک شخص ایمان لاتا ہے اور وہ اس وقت خلوص سے ایمان لا رہا ہے. خلوص کا مطلب یہ کہ دھوکہ دینے کی نیت اس کی نہیں ہے. اس نے اسلام کو اچھا سمجھا, ایمان کی حقیقت جو ہے وہ اسے اچھی لگی کہ ہاں صحیح ہے, واقعی توحید صحیح ہے, واقعی محمد اللہ کے رسول ہیں, واقعی قرآن اللہ کی کتاب ہے. اب یہ تو اس نے تسلیم کر لیا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ خدا پن جنگوشی اکثر نہ کر, نہ ہر زن زنست ہو نہ ہر مرد مرد. اب ان لوگوں کے اندر قوت ارادی کے اعتبار سے, ڈٹرمینیشن کے اعتبار سے, ول پاور کے اعتبار سے مختلف درجات کے لوگ ہیں. جیسے جسمانی اعتبار سے ضعیف بھی ہیں اور قوی بھی ہیں, صحت مند اور توانا بھی ہیں اور کمزور بھی ہیں اور بیمار بھی ہیں. اسی طریقے سے اندرونی شخصیت جو انسان کی ہے, قوت ارادی جسے آپ کہتے ہیں, عزیمت کتنی ہے, حوصلہ کتنا ہے, کسی اپنے فیصلے کے اوپر ڈٹ جانے کے لیے اور اس پر صبر اور ثبات کا کتنا مادہ موجود ہے, اس اعتبار سے بھی فرق و تفاوت ہوگا. ایک لوگ تو وہ بھی ہوتے ہیں اور ہیں, ہر دور میں رہیں گے, دور صحابہ میں بھی تھے اور بہت تھے اور بعد میں بھی. یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سلت من الاولین و قلیل من الاخرین والی بات ہوگی کہ جو سورہ واقعہ میں آئی ہے اور آپ نے شاید سنی ہو وہ پوری سورہ مبارکہ کی تلاوت. لیکن بہرحال وہ اس وقت بھی تھے اور اب بھی ہوں گے اور ہر دور میں رہیں گے. وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہر چے باد آباد, جو بات تسلیم کر لی اب جو ہو سو ہو, یہ بات حق ہے, اس کا اعلان کرنا ہے, اس پر جم جانا ہے, اس پر ڈٹ جانا ہے, چاہے ہمارے جسم کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں, چاہے تن من دھن سب جو ہے وہ جاتا رہے, چاہے دنیا کی کوئی چیز ہمارے پاس نہ رہے, لیکن اب ہر چے باد آباد ماں کشتی دراب انداختیم, اب جو ہو سو ہو, ہم نے تو کشتی دریا میں ڈال دی, اب یہ کشتی تیرے گی تو ہم تیریں گے اور یہ ڈوبتی ہے تو ہم ساتھ ہی ڈوبیں گے. اسی کی ایک مثال تھی وہ جو طارق ابن زیاد نے پیش کی ہے کہ ہسپانیہ کے ساحل پر اتر کر کشتیاں جلا دی کہ خیال ہی نہ آئے واپس جانے کا. طارق چوبر کنارہ اندلس سفینہ سوخت, انہوں نے وہ سارا تاکہ احساس ہی کسی کے دل میں نہ آئے کہ کوئی بچنے کے اور جانے کا اور کوئی واپسی کا راستہ ہے. یہ ڈٹرمینیشن ہوتی ہے. یہ تو وہ لوگ تھے جو ایمان لائے, اور صحابہ کرام کی عظیم اکثریت جو ہے وہ ایسے ہی لوگوں پر مشتمل ہے. لیکن یہ کہ ضعیف لوگ بھی تھے. اب ضعیف آدمی کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چلنا چاہتا ہے حق کے راستے پر, لیکن جب کوئی تکلیف آئی, جب کوئی مصیبت آئی, جب کوئی آزمائش کا مرحلہ آ گیا, کوئی کٹھن مرحلہ آ گیا, تو اب ان کے ہمت جو ہے وہ کچھ جیسے کہ پاؤں کانپنے لگتے ہیں کمزور لوگوں کے. اس طریقے سے ان کی اندرونی شخصیت جو ہے قوت ارادی, اس میں تزلزل پیدا ہو جاتا ہے, اس کے اندر ایک کمزوری پیدا ہوتی ہے. اس کا سبب کیا ہوگا؟ وہ تو یہی ہے, اپنی جان سے جان کا پیار ہے, جان پیاری ہے, یا مال پیارا ہے, یا اولاد پیاری ہے, یا گھر بار پیارا ہے, کوئی نہ کوئی چیز پیاری ہوتی ہے انسان کو کہ جس کی وجہ سے پھر وہ پیش قدمی نہیں کر سکتا, وہ ٹھٹک کر رہ جاتا ہے, وہ کچھ گو مگو کی حالت میں مبتلا ہو جاتا ہے, چلوں کہ نہ چلوں. کچھ یہ کہ اندر سے خواہش بھی ہوتی ہے کہ بڑھو, لیکن یہ کہ ہمت نہیں ہے بڑھنے کی. اس میں پہلی سٹیج جو ہے, اگر انسان اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا رہے, اگر کسی وقت پکارا گیا تھا نکلو میدان جنگ میں اور نہیں نکل سکا اپنی کمزوری کی وجہ سے, تو جھوٹ نہ بولے اور صاف مان لے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, مجھ سے اس وقت ضعف ایمان کا اظہار ہوا ہے, کوئی میرے پاس عذر نہیں تھا, اگر یہ تسلیم کر لے گا تو اسے ہم نفاق سے تعبیر نہیں کریں گے بلکہ یہ صرف ہوگا ضعف ایمان. ایمان کے اندر کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. انسان کا جو داخلی ایمان ہے, حقیقی ایمان, یہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے, یزید و ینقص. قرآن آپ پڑھیں گے ایمان میں اضافہ ہوگا, صاحب ایمان کی صحبت میں بیٹھیں گے ایمان بڑھے گا, اگر غافلوں کی صحبت میں رہیں گے ایمان کم ہوگا, کوئی اگر آپ سے خطا سرزد ہوئی ہے اس کا بھی ایک عکس پڑے گا اور ایمان میں کمی آئے گی. تو یہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ویسے قوی ایمان ہو لیکن کسی وقت کسی سبب سے ایمان کمزور ہو جائے اور اس سے کوئی خطا ہو جائے. جیسے کہ جو تین صحابہ جن کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں, اور حدیث تو شاید غالباً طویل ترین حدیث وہی ہے کہ جس میں ان کا پورا قصہ جو ہے درج ہے کہ جب انہوں نے اعتراف کر لیا, حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور دو اور حضرات تھے, ان میں سے حضرت کعب ابن مالک نے وہ واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے. تو جب تک تو اعتراف ہو, جھوٹا بہانہ نہ بنایا جائے, تو وہ ضعف ایمان کی ایک وقتی کیفیت تھی جو ان پر طاری ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے توبہ کی، رجوع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو وہی قوی اور توانا ایمان عطا فرما دیا. لیکن یہ کہ اب اس میں ایک دوسری صورت یہ ہو جاتی ہے کہ یہ جو جھوٹی عزت نفس ہے انسان کے اندر، ہے کمزور، خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، کمزوری کا مظاہرہ ہو گیا، لیکن اپنی خطا کو تسلیم کرنا جو ہے یہ ذرا کٹھن گزرتا ہے انسان پر. عزت نفس جو ہے سورہ بقرہ میں اخذت العزت بالاسم، یہ جو اندر کی جھوٹی انا ہے اس کی، وہ اسے جھوٹ بولنے پر آمادہ کرتی ہے کہ کیوں سب کے سامنے رسوائی کا سامنا کرو، کیوں نہ جھوٹ بول دو، کوئی یہ عذر تھا، یہ مجبوری تھی، یہ تھا، یہ کمزوری تھی، یہ میرے لیے مجبوری ہو گئی تھی، ورنہ یہ کہ قطن میں تو تیار تھا، میں تو بالکل چلنے ہی والا تھا کہ یہ ایک واقعہ پیش آ گیا. اب مرض نفاق کی سرحد شروع ہو گئی. لیکن جیسے ٹی بی کی تین سٹیجز آپ میں سے ہر شخص کے علم میں ہوں گی، پہلی سٹیج، دوسری سٹیج، تیسری سٹیج، پہلی سٹیج میں کافی بلکہ بہت قوی امکان ہے کہ اس کا علاج ہو جائے اور بالکل رفع ہو جائے بس، دوسری سٹیج میں بھی امید رہتی ہے، تیسری میں آنے کے بعد اب مجھے معلوم نہیں، میں تو اب کٹا ہوا ہوں اس علاج معالجے کے سلسلے سے، شاید نئی ادویات بہت ایجاد ہو گئی ہیں، لیکن جب تک میں تھا اس میں تو وہ تیسری سٹیج پر پہنچے ہوئے مریض کے لیے یہی خیال ہوتا تھا کہ اب یہ اپنا وقت جو ہے وہ پورا کرے گا اور جو بھی گھڑیاں ہیں گننے کا معاملہ ہے. اسی طریقے سے اس مرض نفاق کے بھی تین درجے ہیں. پہلے درجے میں صرف جھوٹ کا آغاز ہوا، جھوٹے بہانے، جھوٹے عذرات لنگ، اور یہ پہلا مرض کا آغاز ہو گیا. اب ذرا آگے بڑھے، بارہا جب عذرات پیش کیے، بارہا جب اس طرح کے جھوٹ بولے، تو آدمی کو محسوس ہوتا کہ میرا اعتبار اب کم ہو رہا ہے، اب میری بات پر لوگ شک کرنے لگے ہیں. تو اب اس کی تلافی کرتا ہے جھوٹی قسم کے ذریعے سے، خدا کی قسم میرے لیے تو یہ مجبوری تھی اور میں اس وجہ سے پیچھے رہ گیا تھا، اور میرا بالکل پختہ ارادہ تھا، میں تو ساتھ ہی چلنا چاہتا تھا، میں نے پوری تیاری کی ہوئی تھی. اب یہ خدا کی قسم کھا کر وہ جو اپنے اندر جو ہلکا پن پیدا ہو گیا تھا اس کی تلافی کرتا ہے. یہ اب سیکنڈ سٹیج ہے اس مرض کی. تیسری سٹیج کب آتی ہے؟ جبکہ وہ قسموں کا اعتبار بھی اٹھ جاتا ہے اس کا، معلوم ہو جاتا ہے بھانڈا پھوٹ جاتا ہے، آخر لوگ سمجھ لیتے ہیں، اگرچہ فتویٰ نہیں لگا سکتے، زبانیں بند رہتی ہیں، اس لیے کہ یہ تو انسان کا اندر کا معاملہ ہے، بات تو جو کی جائے گی، قانون کا جو اطلاق ہوگا وہ ظاہر پر ہوگا، وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کے لیے جو بھی اس کے پاس اگر کوئی شواہد ہے. اب یہ کہ تحقیق و تفتیش کہاں تک ہوگی، دل میں جھانک کر دیکھ نہیں سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ بتا دیتا تھا، لیکن آپ نے بھی وہ طرز عمل اختیار فرمایا کہ جو مستقل اور دائم رہنے والا تھا، کہ نفاق کے بارے میں کوئی فیصلہ اس دنیا میں نہیں کیا جا سکتا. لہذا آپ نے اگر کچھ لوگوں کے نام بتا بھی دیے تو سختی کے ساتھ منع کر دیا کہ کسی کو بتانے نہیں، یہ ایک راز کی شکل میں رہے، اس لیے ان کے اوپر کوئی حکم تو نہیں لگ سکتا، لیکن لوگوں کے اندر تو احساس ہو جاتا ہے نا کہ یہ در حقیقت بہت ہی کمزور لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں، شاید ان کے دلوں کے اندر نفاق کا کوئی جو جڑ جو ہے پڑ چکی ہے. اس طریقے سے جب تیسری سٹیج آتی ہے تو اب ان میں جواباً ایک نفرت پیدا ہوتی ہے صادق الایمان لوگوں سے، وہ سچے مومن، سچے صاحب ایمان جو ہے ان سے ایک دشمنی، ایک نفرت، ایک کدورت، اور اس کا بھی نفسیاتی سبب آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے. دیکھیے کہ اگر 100 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی نے پکارا کہ آؤ بھائی یہ کام کرنا ہے، 90 چلے گئے، 10 رہ گئے، تو یہ 10 جو ہیں یہ نمایاں ہو گئے، لیکن کن کی وجہ سے؟ 90 کی وجہ سے نمایاں ہوئے. اگر سب بیٹھے رہتے تو سب برابر تھے. اب جو 90 آگے بڑھ گئے ان کے جب آپ کنٹراسٹ میں دیکھیں گے کہ یہ لوگ ہیں جو پیچھے رہ گئے، تو ان کا پیچھے رہ جانا در حقیقت اس کا ظہور ان 90 کے آگے بڑھ جانے کی وجہ سے ہوا. اس لیے وہ کیا کہتے تھے، بے وقوف ہیں یہ تو، ان کی مت ماری گئی ہے، غرہا اولائے دینہم، وہی جو آیات میں آپ کو سنا رہا تھا دوسرے رکوع کی سورہ بقرہ کی، اس میں یہ آیت بھی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھلے لوگوں کی طرح ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، جب ایمان لائے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا ہے، تو جو وہ حکم دیتے ہیں اس کو بجا لاؤ، ان کی ہر چیز تسلیم کرو، مَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے اسے لو اور جس سے روک دے رہ جاؤ. یہ ہے شریف انسانوں کا رویہ، صحیح مومنوں کا رویہ. تو وہ کہتے تھے کہ ہم ایسے بے وقوف لوگ نہیں ہیں، کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے؟ یہ تو نادان لوگ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں، فینیٹکس ہیں، انہیں کوئی اپنے بھلے کی برے کی تمیز نہیں رہی، اپنے نفع نقصان کی پہچان نہیں رہی، ان کی تو مت مار دی ہے ان کے دین نے، ہم تو بھائی دیکھ دیکھ کر چلیں گے، پھونک پھونک کر قدم اٹھائیں گے، دائیں بائیں دیکھیں گے، خام خواہ اپنے آپ کو خطرات کے منہ میں ڈالنا یہ ہمارے نزدیک کوئی عقل مندی نہیں. تو اب وہ لوگ کے جو لبے کہتے تھے ہر پکار پر، اب ان سے انہیں کد پیدا ہو رہی ہے، دشمنی پیدا ہو رہی ہے. اور یہ دشمنی شدید ترین کس سے ہوتی ہے، یہ بھی نوٹ کر لیجئے، یہ اس تحریک کا جو قائد ہوگا اس سے سب سے زیادہ ہو، اس نے ہمیں مصیبت میں مبتلا کیا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شخصا منافقین کو سب سے زیادہ بغض ہو گیا، شدید ترین دشمنی حضور سے تھی کہ انہوں نے ہمیں اس مصیبت میں ڈالا ہے اور ان کی وجہ سے ہم اس پورے امتحان کے اندر مبتلا ہوئے ہیں. لہذا حضور کا بغض، حضور سے دشمنی، اور اس کے درجہ بدرجہ جو جتنا صادق الایمان ہے اس سے اتنی ہی قد، اس سے اتنا ہی بغض، اس سے اتنی ہی دشمنی. یہ ہے تھرڈ سٹیج اس مرض نفاق کی کہ جو یہاں پہنچ گیا اب اس کے بعد اس کی اس سے واپس آنے کا کوئی امکان نہیں. اسی کو میں کہا کرتا ہوں پوائنٹ آف نو ریٹرن. یہاں تک اگر پہنچ گئے تو اب واپسی ممکن نہیں. پہلی سٹیج میں تھے واپسی ہو سکتی تھی، دوسری سٹیج میں تھے واپسی ہو سکتی تھی، تیسری میں آ کر اب واپسی نہیں ہے. اب کس کے لیے لفظ آ جائیں گے آگے، گویا کہ ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، اب یہ واپس نہیں آ سکتے. اور یہی وہ مقام ہے کہ جس پر فرما دیا گیا اس صورت میں بھی آئے گا اور اس سے بھی زیادہ واشگاف الفاظ میں سورہ توبہ میں ہے کہ اے نبی آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں فرمائے. اس لیے کہ یہ اس درجے تک پہنچ چکے اس مرض نفاق کے اندر. یہ ہے اصل میں وہ تین سٹیجز اس مرض نفاق کے کہ ان کا شعور ہو انسان کو، کیسے تدریجن یہ پیدا ہوتے ہیں، تب یہ ہے کہ انسان اپنے بارے میں اپنا جائزہ لیتا رہے، دیکھتا رہے میں کہاں ہوں، کہاں نہیں ہوں، کس مقام پر ہوں. تو یہ کہ اس کی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اس مرض سے اپنے آپ کو بچا سکے گا. باقی یہ کہ اس کے لیے عملی تدابیر کیا ہے وہ اس کے دوسرے رکوع میں آ جائیں گی، وہ میں بعد میں لوں گا. اب یہ تمہیدی باتیں لمبی ہو گئی ہیں بہت، لیکن صرف ایک بات اور وہ ہے لغوی بحث. یہ لفظ نفاق منافق بنا کہاں سے؟ دیکھیے عربی زبان میں ایک لفظ ہے نفقن. نفقن کہتے ہیں زیر زمین کوئی سرنگ. ظاہر بات ہے کہ زیر زمین سرنگ جو بھی ہوگی اس کے دو منہ ہوں گے، ایک ادھر کھلے گی ایک ادھر کھلے گی، ایک دروازہ یہ ایک دروازہ وہ. تو یہ دو منہ ہونا جو ہے یہ نفقن کے اندر گویا کہ انہیرنٹ ہے. اسی طرح نافقہ کا لفظ استعمال کرتے تھے عرب گوہ کے بل کے لیے. گوہ کو اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو بھی اپنے تحفظ کا اور پریزرویشن آف دی سیلف جسے کہتے ہیں ہم سائیکالوجی میں، اس کا شعور دیا ہے. گوہ کا شکار کیا جاتا ہے کتوں کے ذریعے سے. گوہ اپنا بل ایسا بناتا ہے کہ اس کے دو دروازے ہوں، دو منہ ہوں. اگر اسے خطرہ محسوس ہو کہ کتا ادھر سے داخل ہو رہا تو ادھر سے نکل کے بھاگ جائے، اور اگر اسے پتا چلے کہ ادھر سے کتا آ رہا ہے تو ادھر سے نکل کر بھاگ جائے. گویا کہ تحفظ ذات، اس کے لیے کوئی اہتمام کرنا اور اس میں دو رخا پن اختیار کرنا، یہ ہے لفظ نفق اور نافقہ کی اصل حقیقت. اس سے لفظ نفاق بنا ہے، اسی سے لفظ منافقت ہے. یہ دو رخا پن ہے، دوغلا پن ہے. ظاہر و بات ان کا ایک فرق ہے، ادھر ان سے بھی کچھ دوستی ہے اور ساز باز ہے، ادھر ان میں بھی شامل رہنے کی کوشش ہے. کیا پتا ہے اونٹ کس کروٹ بیٹھ جائے، ہو سکتا ہے اہل ایمان کامیاب ہو جائے اور ان کو غلبہ حاصل ہو جائے، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے ساتھ بھی کچھ گڈ آفیسز اپنے برقرار رکھنے چاہیے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کافروں کو غلبہ ہو جائے، یہ سب کے سب ہلاک ہو جائے. جیسے کہ ابھی ہم نے سورہ فتح پڑھی ہے کہ جس وقت حضور اور 1400 صحابہ کرام جا رہے تھے، صلح حدیبیہ جس سفر کے اندر ہوئی ہے، اس وقت کہہ دیا تھا منافقین نے کہ اب ان میں سے کوئی واپس نہیں آئے گا. لَن يَنقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا، اب یہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کے نہیں آ سکتے. انہوں نے بہت بڑے خطرہ مول لیا ہے اور اپنے آپ کو شیر کے منہ میں ڈال دیا. تو اب اس کے لیے بھی تو انہیں تیار رہنا چاہیے. اگر ایسی کوئی ہو جائے ایک صورت پیدا، تو بہرحال کافروں کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ اپنے گڈ آفیسز برقرار رکھے، کچھ دوستی کا انہیں بھی یقین دلائے رکھے، تو ادھر اور ادھر دونوں طرف کچھ اپنے روابط قائم رکھے. لہذا یہ کہ اگر چت ہو تب بھی اپنی اور پٹ ہو تب بھی اپنی، وہ جیتیں تب بھی ہمیں کوئی آنچ نہ پہنچے، یہ جیتیں تب بھی ہمیں کوئی آنچ نہ پہنچے. یہ ہے اصل میں ان کا وہ کردار کہ جس کی وجہ سے وہ نفقن اور نافقا کے لفظ سے یہ نفاق اور منافقت کا لفظ جو ہے یہ ماخوذ. اب کسی مرحلے پر ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے، یہی لفظ آتا ہے جب ورب کی صورت میں، فعل کی صورت میں، ثلاثی مجرد میں آتا ہے تو نفق ینفقو، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا کھپ جانا، ختم ہو جانا،
مر جانا. عرب کہتے ہیں نفق الفرس، گھوڑا مر گیا، یا نفقت الدراہم، پیسے ختم ہو گئے، سب خرچ ہو گئے. تو کھپ جانا، خرچ ہو جانا، لگ جانا، مر جانا، یہ اس لفظ کا مفہوم ہے. اس سے لفظ بنتا ہے انفاق، انفاق فی سبیل اللہ. انفاق کے معنی کھپا دینا، صرف کر دینا، لگا دینا، کسی چیز کو لگا دینا کسی مقصد کے لیے، اللہ کے لیے ہے تو انفاق فی سبیل اللہ. اپنا مال صرف کرنا، جان کھپانا، یہ سب انفاق ہے. تو یہ مادہ تو ایک ہے، یہ عجیب ایک صنعت لفظی سمجھ لیجئے اسے، مادہ ایک ہے، لیکن ایک عجیب یہاں لطیف نقطہ پیدا ہوا کہ مرض نفاق کا علاج آئے گا دوسرے رکوع میں انفاق. نفاق میں ایک الف بڑھتا ہے، ایک حمزہ بڑھتا ہے، اور اس سے یہ لفظ بن گیا انفاق. انفاق کے معنی خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، اپنا مال کھپا دینا، اپنی جان لگا دینا، اپنے آپ کو کھپا دینا، یہ انفاق ہے. تو نفاق کا مرض اگر کسی کو لاحق ہو گیا ہو تو اس کا ازالہ کرنے کے لیے جو علاج تجویز کیا گیا وہ انفاق ہے. یہ انفاق بنا ہے نفقہ ینفقو سے، کسی چیز کا ختم ہو جانا، کھپ جانا، لگ جانا. اور نفاق بنا ہے نفقن اور نافقہ سے، جس کے معنی ہے وہ زیر زمین راستہ یا بل، جس کے دو منہ. تو یہ جو اس کی لغوی بحث ہے یہ بھی اب ہو گئی. اب چلیے، وہ منافقون کے جو تیسویں سٹیج کو پہنچے ہوئے تھے وہ ہے اصل میں کہ جن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے. یہ بات سمجھ لیجئے. پہلی بات میں نے یہ عرض کی کہ شعوری منافقین کا یہاں ذکر نہیں ہے، وہ جن کی میں نے تین مثالیں دی تھی، وہ قدر قلیل تھے، وہ شاذ مثالیں تھیں اس وقت بھی اور شاذ ہی مثالیں ہوں گی اب بھی. البتہ جو اصل نفاق ہے، جو میجورٹی جو تھی منافقین کی، جس کیٹیگری میں فال کرتی تھی اس وقت بھی اور آئندہ بھی، وہ یہ منافق ہوں گے جو غیر شعوری منافقین ہیں، جو غیر ارادی نفاق کے اندر مبتلا ہیں. ان میں سے بھی پہلی اور دوسری سٹیج کا ذکر نہیں ہے، بلکہ تیسری سٹیج کا ذکر ہے جو یہاں ہو رہا ہے. فرمایا اذا جاءک المنافقون، جب آتے ہیں آپ کے پاس منافق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محذوف ہے، خطاب کس سے ہے؟ جا آکا کا کی ضمیر خطاب کس کے لیے ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اذا جا اکل منافقون، اے نبی جب آپ کے پاس یہ منافق لوگ آتے ہیں، قالوا نشهد انك لرسول اللہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ گواہی دینا، اپنے اسلام کا اعلان کرنا، یقین دلانا کہ ہم مسلمان ہیں، اصل میں اس کی ضرورت بھی اسی لیے پیش آتی تھی کہ ان کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو چکے ہیں، لہذا جب کبھی کوئی مسئلہ ہوا تو انہیں بار بار جو ہے اعلان کرنا پڑتا تھا کہ نہیں، ہمارے بارے میں کوئی شک اگر کرتا ہے تو غلط کرتا ہے، ہم یقیناً گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. لیکن اس پر تبصرہ جو اللہ نے کیا، بڑا لطیف طنز ہے اس میں، واللہ یعلم انک لرسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ خوب جانتا ہے، بلکہ میں اس کی ترجمانی کیا کرتا ہوں، اللہ کے سے بڑھ کر کون جانے گا اس کو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے. اب منافق جھوٹے ہونا، اس کے ایک مفہوم یہ ہو سکتا تھا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اگر بات صرف یہ کہہ دی جاتی کہ اللہ گواہی دیتا کہ یہ جھوٹے ہیں تو ایک امکان پیدا ہوتا حضور کی رسالت کی نفی کا. یہاں پہلے اس کو موقت کر دیا، جو کوئی خدشہ پیدا ہو سکتا تھا اس کو بڑے ہی زوردار انداز میں اس کا پہلے سدے باب کر کے بات مکمل کی گئی. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ واللہ یعلم انك لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دے رہا اس بات کی کہ یہ منافق جھوٹے. اب اسی میں ایک کیفیت پیدا ہوئی جسے کہ ہمارے ہاں عام طور پر علماء کے ہاں یہ اس قسم کے فریزز، جیسے کہ ضرب الامثال ہے آپ کی گفتگو میں، اردو میں، انگریزی میں، اس طرح ہمارے اہل علم کے ہاں بھی کچھ چیزیں ہیں کہ جو جملے یا جو کچھ ضرب الامثال عام طور پر گفتگو میں آتے ہیں. قول حق ارید به الباطل، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ بات سو سچی کہہ رہے ہیں لیکن آپ اس کے کہنے میں سچے نہیں ہیں، آپ جھوٹے ہیں. قول حق، یہ قول تو حق کا ہے، سچ ہے، درست ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن جو کہنے والا ہے وہ سچا نہیں ہے، اس سے جو اس کا ارادہ ہے وہ در حقیقت غلط ہے، اس اعتبار سے وہ جھوٹا ہے اگرچہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے. اس کی سب سے بڑی مثال یہ آ گئی کہ اس سے بڑا سچ اور کون سا ہوگا کہ اے نبی آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن یہ جھوٹے ہیں. اس لیے کہ در حقیقت انہیں اسی پر یقین نہیں رہا ہے. یہ اب اگر کہہ رہے ہیں, وہ اگر کسی وقت کوئی پونجی تھوڑی بہت ایمان اور یقین کی حاصل ہوئی بھی تھی, وہ زائل ہو چکی ہے ان کے اس طرز عمل سے. یعنی جیسے کوئی شخص توانا ہو, قوی ہو, لیکن طویل بیماری نے اب اسے کھوکھلا کر دیا, اس کے اندر کچھ نہیں رہا, اس کی توانائی جو ہے ختم ہو چکی ہے. اسی طرح ان میں اگر کوئی ایمان کی رمق کبھی تھی بھی تو وہ اب ختم ہو چکی ہے. اب دل میں ایمان نہیں ہے لیکن زبان سے گواہی دے رہے ہیں. تو یہ بات جو کہہ رہے ہیں وہ سچی ہے لیکن خود جھوٹے. اتخذوا ایمانہم جنتاً, اب یہ وہ لفظ آ گیا دوسرا, انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہوا ہے. یہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ پہلے جھوٹے بہانے اور جب سیکنڈ سٹیج میں آتے تھے تو جھوٹی قسمیں, اس لیے کہ سیدھی سادھی بات جو ہے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اب نہیں مانی جائے گی, تسلیم نہیں کی جائے گی, ہمارا اعتبار اٹھ چکا ہے. تو اتخذوا ایمانہم جنتاً, انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے. یہ جنہ کا لفظ آپ نے اکثر حضرات کو یاد ہوگی, وہ حدیث جو بہت ہی مختصر احادیث میں سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہیں جوامع الکلم, کہ الصوم جنتن, روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے بندہ مومن کے لیے, نفس کے حملوں کو وہ روزے کی ڈھال پر روکتا ہے. اسی طریقے سے یہاں فرمایا کہ انہوں نے جب باز پرس ہوتی تھی تو قسمیں کھا کر بری ہو جاتے تھے, جس کے واقعات بھی آگے آ جائیں گے. نہیں حضور, ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے, یہ جو کچھ ہمارے بارے میں رپورٹ آپ تک پہنچی غلط ہے. بڑا فتنہ پرداز ہے وہ شخص جس نے یہ بات آپ تک پہنچائی ہے, وہ در حقیقت تفرقہ پیدا کرنا چاہتا ہے. بارہا ایسا ہوا کہ صادق الایمان کسی شخص کو الٹا انہوں نے تمام لوگوں میں جو ہے وہ بدنام کر دیا اور اس کو شرمندہ کر دیا, اس لیے کہ قسم کھا رہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مروت تھی کہ آپ کسی جھوٹے کو بھی جھوٹا کہنا پسند نہیں فرماتے تھے, لہذا ان کا پردہ پڑا رہا اور کوئی بیچارہ مسلمان جو ہے سچا مسلمان اسے وقتی طور پر شرمندگی اور خجالت کا سامنا کرنا پڑا. یہ واقعہ آگے آ جائے گا, اسی سورہ مبارکہ میں اس کا ذکر ہے. اتخذوا ایمانہم جنتاً فصدوا عن سبیل اللہ, انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے تو یہ رک بھی گئے ہیں اور روک بھی رہے ہیں اللہ کے راستے سے. صدہ یا سدو جو ہے یہ فعل لازم بھی ہے, فعل متعدی بھی ہے, یعنی رکنا یہ بھی صدہ یا سدو کے معنی ہے اور روکنا کسی کو یہ بھی اس کے معنی ہے. تو یہاں دونوں معنی آئیں گے اس میں. یہ خود بھی اللہ کے راستے سے رک رہے ہیں, اللہ کے راستے میں جہاد, اللہ کے راستے میں قتال, اللہ کے راستے میں انفاق, اس سے خود بھی رک رہے ہیں جھوٹی قسمیں بنا کر. ان تمام جو مقامات ہیں بلند اور درجات جو انہیں ملتے, اگر یہ خلوص کے ساتھ اس راہ میں آگے بڑھتے تو ان سے اپنے آپ کو بھی محروم کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی محروم کرنے کے درپے ہیں. اس لیے کہ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جس بلی کی دم کٹ گئی ہو, وہ تو یہی چاہتی ہے کہ سب کی دمیں کٹ جائیں, ورنہ یہ کہ میں نمایاں رہوں گی, میں خامخواہ جو ہے سب کی نگاہوں میں آؤں گی کہ یہ دم کٹی بلی ہے, تو سب کی کٹ جائیں تو بس پھر برابر ہے کام. تو وہ چاہیں گے یہ کہ سب رکیں, بلکہ جیسا کہ میں ابھی تجزیے میں عرض کر چکا ہوں, جو لوگ آگے بڑھتے تھے, جو وقت لگاتے تھے, جو قوتیں صرف کرتے تھے, جو جان اور مال کی بازیاں لگاتے تھے, وہ ان کو کہتے تھے یہ بے وقوف ہیں, یہ پاگل ہیں, ان کی مت ماری گئی ہے, یہ فینیٹکس ہیں. یہ ان کا تبصرہ ہوتا تھا, سفہا کا لفظ میں ابھی آپ کو سنا چکا ہوں انہوں نے استعمال کیا. غرہا اولائے دینہم, ان کے دین نے ان کی مت مار دی ہے, اب کوئی سمجھ نہیں رہی, ان کی سمجھ اوندھی ہو چکی ہے. تو فصدوا عن سبیل اللہ انہم سا ما کانوا یعملون, یقیناً جو کچھ وہ کر رہے ہیں بہت ہی برا ہے, نتیجے کے اعتبار سے بہت برا ہے, اگرچہ اس وقت انہیں اس میں اپنے لیے بڑی کامیابی نظر آ رہی ہے. وہ سمجھتے تھے دیکھو فلاں گئے, فلاں بھی شہید ہو گیا, فلاں بھی شہید ہو گیا, فلاں بھی شہید ہو گیا, دیکھا نا ہم نے ٹھیک فیصلہ کیا نا, ہم نہیں گئے, خوش ہوتے تھے, بغلے بجاتے تھے. تو یہ اس وقت سمجھ رہے کہ یہ نفع کا سودا انہوں نے کیا, جھوٹ بول کر خوب دھوکہ دیا. بلکہ ان کا ایک قول آتا ہے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر کہ جب حضور کے سامنے جھوٹی قسمیں کھاتے تھے اور حضور مان لیتے ٹھیک ہے جائیے, آپ کا عذر ہے جائیے, تو آپ وہ کہتے تھے جا کر آپس میں دیکھ لیا نا, نرے کان ہی کان ہے, ہوا عذر, عقل نام کی شے ان میں نہیں ہے, ورنہ یہ پہچان لیتے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں, یہ تو کان ہی کان ہے. قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ جو کان ہے یہ تمہارے بھلے کے لیے ہیں, یہ ان کی شرافت اور مروت ہے, ورنہ یہ ہے کہ تمہاری اصل حقیقت نگاہ محمدی پر آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, خوب جانتے ہیں کہ تم کیا ہو, لیکن ان پر وہ شرافت اور مروت کا جو غلبہ ہے اس کی وجہ سے وہ کسی جھوٹے کو بھی جھوٹا کہنے کے لیے تیار نہیں. اسی لیے قرآن مجید میں دو جگہ یہ آیت آئی ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, اے نبی آپ نرمی نہ کیجئے، یہ نرمی آپ کی جو ہے اہل ایمان کے حق میں تو درست ہے، لیکن ان کافروں اور ان منافقوں جو کے حق میں آپ کو اتنا نرم نہیں ہونا چاہیے، ان پر سختی کیجئے، ان کے ساتھ کشمکش کیجئے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہ کیجئے۔ لیکن اب ایک مزاج ہوتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی ایک شخصیت ہے اور آپ کا جو مزاج ہے اس پر وہ نرمی کا غلبہ ہے، رحمت اور شفقت اور مودت اور لوگوں کے لیے مروت، یہ جو ہے انتہا درجے کی حضور کے اندر، اور اس کو وہ لوگ کہہ رہے ہیں نرے کان ہی کان ہے، یہ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، جو بات کہہ دو مان لیتے ہیں، ہوا اذن یہ صرف کان ہی کان ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ یہ سمجھ رہے ہیں، بغلے بجا رہے ہیں کہ ہم کامیاب جا رہے ہیں، حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے انہم سا ما کانوا یعملون، یقیناً بہت برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں، نتیجے کے اعتبار سے عاقبت کی بربادی۔ اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سورہ نساء میں فرمایا جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں یہ ہوں گے۔ تیسری آیت جو اب آ رہی ہے یہ ہے اس کی اہم ترین آیت، اس پورے تفصیل پس منظر کو ذہن میں رکھیے جو میں نے بیان کر دیا ہے، تو اب اس کا ایک ایک لفظ جو ہے ابھر کر آئے گا۔ ذالک بانہم آمنو، یہ اس لیے کہ وہ ایمان تو لائے تھے، ثم کفروا، پھر وہ کفر کر چکے ہیں۔ یعنی یہاں پر وہ معاملہ نہیں ہے کہ جو آئے ہی تھے کفر کے ساتھ، گئے بھی کفر کے ساتھ، رہے بھی کفر کے ساتھ، یہاں معاملہ یہ کہ ایمان تو وہ لائے تھے اور اس وقت دھوکہ دینے کی نیت ان کی نہیں تھی، لیکن اپنے ذوف، اپنی کمزوری، اپنی کم ہمتی، اپنی بزدلی کے باعث انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا کہ شروع شروع میں تو مان لیا کہ ٹھیک ہے ہم سے خطا ہوئی، بعد میں انہوں نے جھوٹے بہانے بنانے شروع کر دیے، اس سے آگے آ کر انہوں نے جھوٹی قسمیں کھانی شروع کر دی، یہ مرض بڑھتے بڑھتے اب اس انتہا کو پہنچ چکا ہے کہ اب ان کے دلوں کے اندر سخت دشمنی اور بغض پیدا ہو چکی ہے مسلمانوں سے بھی، اور سب سے بڑھ کر جو مسلمانوں کے قائد اور رہنما ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اب اس کیفیت میں آئے ہیں۔ تو ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا جب وہ تھرڈ سٹیج پر پہنچ گئے تو اب کیا ہے، فتوبع علی قلوبہم، تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی۔ یہ ختم قلوب اور طبع قلوب ایک ہی حقیقت ہے، جو لفظ آیا ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، وہاں پہ کہیں آتا ہے طبع اللہ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی۔ تو فتوبع علی قلوبہم، فا جو ہے یہ ظاہر کر رہا ہے یہ اس کے نتیجے میں ہوا ہے، انہوں نے جو یہ انحراف کیا، انہوں نے جو پسپائی اختیار کی، انہوں نے جو جان اور مال کو عزیز تر جانا اللہ کی راہ میں جہاد سے، انہوں نے جو بچ بچ کر چلنے کی کوشش کی، وہ اقبال کا شعر یاد آیا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، ایمان کی شان تو یہ ہے کہ اب نکلو ہر چے باد آباد، اگر گردن کٹتی ہے تو اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں، شہادت کی موت حاصل ہو جائے تو یہ تو ہماری آرزو ہے، فہو المطلوب، اس سے بڑی تو کامیابی کوئی ہے ہی نہیں، یہ ہے اہل ایمان کی شان۔ چنانچہ یہاں وہ آیت ذرا پھر ذہن میں لے آئیے، سورہ توبہ والی، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم ومال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادہا ومساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے، ظاہر بات ہے کمزوری آدمی دکھاتا ہے تو کمزوری کا کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی جان پیاری ہے، یا اولاد سے بہت محبت ہے، یا بیوی بہت پیاری ہے، گھر کی ٹھنڈی چھاؤں جو ہے وہ اتنی محبوب ہے کہ آدمی جو ہے صعوبتوں میں اور مشکلات میں نہیں جانا چاہتا۔ بڑا پیارا شعر ہے جگر کا، ٹھنڈی راہیں مجھ کو پکارے اور دامن پکڑے چھاؤں گھنیری۔ یہی بات تھی جو حضرت کعب ابن مالک نے صاف تسلیم کر لی جب حضور نے غزوہ تبوک سے آ کر بعد میں ایکسپلینیشن کال کرنے شروع کیے، آپ کیوں نہیں گئے؟ جو لوگ تو عذر جھوٹے بنا کر پہلے ہی جو رخصت لے چکے تھے، ظاہر بات ہے ان سے تو ایکسپلینیشن کال کرنے کا کوئی سوال نہیں، ان کے بارے میں تو آیا ہے سورہ توبہ میں کہ اے نبی اف اللہ عنک لما اذنت لہم، اے نبی آپ نے انہیں کیوں اس طریقے سے ان کا عذر قبول کر کے اور ان کو اجازت دے دی پیچھے بیٹھنے کی، آپ ان کو کہ عذر کو قبول نہ کرتے، جانا انہوں نے پھر بھی نہیں تھا، تو ان کے نفاق کا پردہ تو چاک ہو جاتا نا کہ انہوں نے آپ کی اجازت کے بغیر پیچھے رہنے کا معاملہ کیا، حالانکہ آپ نے اجازت نہیں دی تھی، لیکن جب آپ نے اجازت دے دی تو ان کا پردہ پڑا رہ گیا، تو آپ نے انہیں کیوں نہیں، ان کو کیوں اجازت دی، لما زندہ نہ ہو۔ اچھا اب جب آپ واپس آئے تو آپ ان لوگوں کو ایکسپلینیشن کال کی کہ جو نہیں گئے اور نہ انہوں نے عذر پیش کیا، ان میں سے بھی کچھ منافقین تھے، انہوں نے اب آ کر جھوٹی قسمیں کھا لی، حضور بس بالکل یہ ہے، وقت تھا، تیار تھا، ہر چیز سامان جو میں نے کر لیا تھا، بس عین وقت پر خدا کی قسم یہ مصیبت پیش آ گئی، لہذا میں نہیں جا سکا۔ ان کو بھی حضور نے دفع کیا، جاؤ دفع ہو جاؤ، یعنی یہ کہ ان کا عذر بھی، جو بھی حضور کی شرافت اور مروت کا میں ذکر کر چکا ہوں، آپ نے قبول کر لیا۔ اب یہ تین صحابہ ایسے تھے جن میں کعب ابن مالک نے تفصیل سے واقعہ بیان کیا ہے کہ میری باری آئی تو حضور نے بڑے تلخ تبسم کے ساتھ پوچھا، آپ فرمائیے آپ کیوں نہیں گئے تھے؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضور میرے بھی منہ میں زبان ہے، جھوٹ میں بھی بول سکتا ہوں، قصبے میں بھی کھا سکتا ہوں، اور آپ کے عتاب سے اس وقت اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں، لیکن مجھے یہ خیال ہے کہ مجھے اللہ کے عتاب سے کون بچائے گا قیامت کے دن، میں صاف تسلیم کر رہا ہوں کہ کوئی عذر نہیں تھا۔ الفاظ یہ کہ خدا کی قسم جتنا میں صحت مند اور توانا ان دنوں میں تھا اتنا کبھی نہیں تھا، اور جتنا میں فارغ البال ان دنوں میں تھا، میرے پاس جس قدر یعنی سرمایہ بھی تھا، ہر چیز، یہ نہیں کہ میں اونٹ کا بندوبست نہیں کر سکتا تھا، یہ نہیں کہ میرے پاس زاد راہ کے لیے نہیں تھا، جتنا میں غنی اس زمانے میں تھا اتنا کبھی نہیں تھا، لیکن میرے نفس نے مجھے ورغلایا، اور ورغلایا بھی کس طریقے سے، دیکھیے یہ ہے وہ عملی باتیں کہ وہ نفس جو ہے کس طریقے سے، یہ نہیں کہتا بچ جاؤ، یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی صحیح رسول نہیں ہے، تم سے غلطی ہو گئی، یہ تو معلوم ہے وہ نفس کو بھی اور شیطان کو بھی کہ یہ بات تو یہ کعب ابن مالک پر تو یہ بات اثر نہیں کرے گی، وہ فوراً جو ہے تمہارے خلاف فتویٰ دے دے گا، تو اسے سمجھاؤ یہ اس طریقے سے رام کرو کہ دیکھو تمہارے پاس جو اونٹنی ہے بڑی تیز رفتار ہے، تم ذرا چند دن اور گھر کے آرام کے مزے لوٹ لو، ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ لو، حضور تو چلیں گے تو 30,000 کے لشکر کو لے کر چلیں گے، رفتار ہوگی کم، جب تم چلو گے تنہا اور اپنی صحت مند اونٹنی پر تو تم ایک دن میں دو دن کی مسافت طے کرنا اور جا کر حضور کے ساتھ مل جانا۔ اب یہ ہے پٹی جو پڑھائی ہے کہ جس سے کہ جو وار کچھ کارگر ہو گیا کعب ابن مالک پر کہ ٹھیک ہے میں ذرا دو دن بعد اگر چلا جاؤں گا تو کوئی حل نہیں، اب وہ رہ گئے، تیسرا دن آیا اسی طرح ذرا اور ٹھہر جاؤ اور ذرا تیز دوڑ لینا، یہی ہے نا، اچانک وہ کہتے ہیں مجھے محسوس ہوا کہ اچانک یہ احساس ہوا کہ اب اگر میں جتنی بھی تیزی سے چاہوں دوڑ لوں میں حضور کے ساتھ نہیں مل سکتا، بس میرے ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو گئے، میں بیٹھا رہ گیا۔ اب یہ ہے وہ طریقہ جو وسوسہ اندازی شیطان کرتا ہے اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے ایکسپلینیشن کال کی، انہوں نے اپنا اعتراف کر لیا، تو حضور نے پھر انہیں سزا دی، اور بہت سخت سزا دی، 40 دن کا سوشل بائیکاٹ کہ اب کوئی ان سے گفتگو نہ کرے، یہاں تک کہ ان کی اہلیہ کو یہ حکم بھیج دیا گیا کہ ان سے کلام نہ کرو، اور انہوں نے وہ سارا اپنا قصہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اور اس میں اللہ کی طرف سے ایک اور آزمائش آ گئی، شاہ غسان، ذرا دیکھیے کتنی دور سے ان حالات کا مطالعہ کر رہا ہے، اس کی بھی کوئی سی آئی ڈی ہوگی نا، کہ اسے خبر پہنچ گئی کہ یہ معاملہ ہوا ہے، تو وہاں سے ایک خط آتا ہے شاہ غسان کی طرف سے، ایک ایل چی پوچھتا پھر رہا ہے کہاں کوئی ہے شخص جو مجھے کعب ابن مالک کے پاس پہنچا دے، کسی شخص نے کہا ہاں چلو میں لے چلتا ہوں۔ اب جب پہنچایا تو وہاں جا کر اس نے خط دیا جس پہ لکھا ہوا ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب نے تمہاری ناقدری کی ہے، تم پر بہت ظلم کیا ہے، تم ایسے نہیں ہو، تم کوئی گرے پڑے آدمی نہیں ہو، تم ہمارے پاس آؤ، ہمارے ہاں تمہیں بڑا اونچا مقام حاصل ہوگا۔ تو میں نے یہ دل میں کہا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک نئی مصیبت آئی، میں نے فوراً اس خط کو جو ہے لاہور پڑھی اور اس خط کو جو ہے میں نے تنور کے اندر جھونک دیا۔ تو جب اس طرح وہ اس آزمائش کے اندر کامیاب ہو کر نکل آئے، تب ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور اس کا اعلان قرآن مجید میں موجود ہے کہ ان تین افراد کی توبہ جو ہے اللہ نے قبول فرمائی۔ تو جب یہ شکل نہیں ہوتی تو پھر یہ ہے کہ اس میں آدمی بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ فتوب اعلی قلوبہم فہم لا یفقہون، اب یہ ایمان لائے تھے لیکن ہوتے ہوتے ایمان سے بالکل محروم ہو چکے ہیں، اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، دل میں ایمان کی کوئی رمق باقی نہیں رہی، اور اب ان کے دلوں پر مہر ہو چکی ہے، لہذا اب یہ تفقہ سے بھی عاری ہو چکے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور اے نبی جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو ان کے تن و توش بہت بھاتے ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جو اس طرح اپنی جان کو بچا بچا کے رکھتا ہے، سنبھال سنبھال کر رکھتا ہے، تو ان کا تن و توش تو ہوگا زیادہ، اور وہ جو فربا خامخواہ معتبر آپ کے ہاں کہلاتا ہے تو وہ معتبر نظر آئے گا بیٹھا ہوا، سرمایہ دار بھی ہوں گے جنہوں نے دولت سمیٹ سمیٹ کر رکھی ہے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دی۔ ابو بکر تو اب سرمایہ دار نہیں رہے، وہ تو اب ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، اور جو بھی کچھ تھا وہ بھی لا کر حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کے قدموں میں ڈال دیا غزوہ تبوک کے موقع پر، لیکن یہ لوگ تو بڑے جوادری چودھری معلوم ہوتے تھے جہاں بیٹھتے تھے۔ تو فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو ان کے جسم جو ہے وہ آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں، کیسے تندرست توانا جسم ہے. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو آپ پوری توجہ سے ان کی بات سنتے بھی ہیں، اس لیے کہ وہ لوگ جیسا کہ میں نے عرض کیا معتبر معلوم ہوتے تھے، صاحب حیثیت صاحب ثروت، معاشرے کے اندر ان کا ایک مقام ہے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات توجہ سے سنتے تھے. کانہم خشب مسندہ، یہ اب تبصرہ ہے قرآن کا اللہ کا، یہ بالکل کھوکھلی لکڑیوں کے مانند ہے کہ جنہیں سہارا دے کر کھڑا کر دیا گیا، ان کے اندر کوئی دم نہیں ہے، نظر آ رہے ہیں تنوتوش، قوت ارادی کے اعتبار سے کھوکھلے، اور بہادری یا جو بھی توانائی ہے اندر کی توانائی اس سے بالکل محروم، جیسے کہ سوکھی لکڑیاں انہیں سہارا دے کر کھڑا کریں تو کوئی کھڑی ہوگی، ایک تو درخت ہے ہرا درخت ہے وہ کھڑا ہوا ہے خود اپنے تنے پر، سوکھی لکڑی جو ہے کیسے کھڑا کریں جو اسے کہیں سہارا دینا پڑے گا، یہ ان کی اصل حقیقت یہ ہے. یحسبون کل صیحت علیہم، جب بھی کبھی کوئی آواز ہوتی ہے چیخ آتی ہے، اس سے مراد اصل میں کیا ہے، یہ اس کو مجازی معنی میں لیا جائے گا کہ کہیں سے کوئی خبر آ گئی کہ فلاں قبیلہ دشمنی کرنے پر اتر آیا ہے اور وہ حملہ کرنے والا ہے، اب ان کے جو ہے جان وہ مصیبت میں آ گئی اور ان کی بزدلی جو ہے اس کا ظہور ہو گیا، اہل ایمان کے اندر ان کا ذوق شہادت اکڑائیاں لے گا کہ اب وقت آئے گا پھر اللہ تعالیٰ موقع دے گا کہ اللہ کی راہ میں ہم سرفروشی کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اگر شہادت کی موت عطا فرما دے فہو المطلوب، لیکن منافقین کی جان لرزنے لگے گی. تو یحسبون کل صیحت علیہ، ذرا کھٹکا ہوتا یہ سمجھتے آئی مصیبت، پھر کوئی مرحلہ آ گیا ہمارے امتحان کا، پھر ہمیں کھکھیڑ مول لینا پڑے گا، جا کے عذر جھوٹے بنانے پڑیں گے، جھوٹی قسمیں کھانی پڑیں گی، پھر وہاں سے بچنے کے لیے ایگزمپشن لینے کے لیے عذرات لنگ تلاشنے پڑیں گے، تو ایک مصیبت. تو فرمایا کہ یہ یحسبون کل صیحت علیہم ہم العدو، یہ اب تیسرا لفظ نوٹ کر لیجئے، یہ تھرڈ سٹیج میں نے عرض کی تھی کہ یہ ہے عداوت، یہ ہے اصل دشمن، یہ مارے آستین ہے، یہ وہ سانپ ہے جو اندر سے ڈک مارتا ہے، یہ اصل میں وہ جو آپ کہتے ہیں کہ انٹرنل سیبوٹاج جس کو میں نے ابھی کہا تھا، یہ نفاق در حقیقت چونکہ سامنے سے حملہ آور نہیں ہوتا اندر سے حملہ آور ہوتا ہے، لہذا یہ زیادہ مضر ہے زیادہ خطرناک ہے. بیویئر آف دم، یہ جو حذر کا لفظ آیا ہے، ہم العدو فاحذرہم، فاضر ہوں کا ترجمہ تو لفظی ہوگا ان سے ڈرو، لیکن حقیقت میں اس کی ترجمانی ہوگی ان سے بچو، ان کی جو بھی ریشہ دوانیاں ہیں آپ ان کا سدے باب کرنے کی کوشش کیجیے، اصل دشمن یہ ہے، آپ ان کے ظاہر کو دیکھ کر اور ان کے تنو دیش دیکھ کر اور ان کی جو بھی اپنی معاشرے کے اندر ایک حیثیت اور مقام ہے اس کی بنا پر آپ انہیں اہمیت دے رہے ہیں، ان کی باتیں توجہ سے سن رہے ہیں، حالانکہ یہ در حقیقت مارے آستین ہے، یہ دشمن ہے، ان سے بچیے، ان کی ریشہ دوانیوں سے بچیے، اپنی اس دعوت اور تحریک کو ان کی سازشوں سے بچانے کی فکر کیجیے. ہم العدو فاحذرہم قاتلہم اللہ انا یوفکون، اللہ ان کو قتل کرے، اللہ انہیں واصل جہنم کرے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ اظہار غیظ و غضب ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک حسرت ناک انداز میں فرمایا انا یوفکون، کہاں سے اچھ کے لیے جائے جا رہے ہیں، کہاں سے پلٹائے گئے ہیں، یعنی کہاں تک پہنچ گئے تھے. وہ جو ایک شعر ہے کہ قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند، دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا، ان بدبختوں کا تو حال یہ کہ ایمان نصیب ہو گیا تھا انہیں محمد کی صحبت نصیب ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے دست و بازو بننے کا موقع ملا، کہاں سے محروم ہوئے ہیں. محرومی محرومی کی بھی تو اس کے درجات ہوں گے نا، کہ جس زمانے کے لیے جو بھی صاحب ایمان پیدا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اس کے دل میں کتنی حسرتیں ہوتی ہیں، کاش کہ ہم اس زمانے میں ہوتے، کاش کہ ہمیں حضور کا دیدار نصیب ہوتا، کاش کہ ہمیں حضور کی صحبت سے فیض یاب ہونے کا موقع ملتا، کاش کہ ہم اپنے تن من دھن کو حضور کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے لگاتے اللہ کی راہ میں، تو وہ درجہ کتنا اونچا ہوتا. لیکن ان کی بدبختی ملاحظہ ہو، فانا یوفکون، کہاں سے واپس ہو رہے ہیں، کہاں پہنچے تھے اور کہاں سے لوٹ گئے ہیں، یہ ان کی گویا کہ ان کا جو انجام ہے اس پر نہایت حسرت آمیز انداز میں تبصرہ ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ بھائی، تو تم سے خطا ہو گئی، کمزوری ہو گئی، غلطی ہو گئی، آ جاؤ حضور کے سامنے جا کر اعتراف کر لو اپنی خطا کا، غلطی کا، کوتاہی کا، کمزوری کا، تو اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں گے. لَوَّا رُوسَهُمْ، تو وہ اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں، چونکہ یہ تیسری سٹیج کو پہنچے ہوئے ہیں. اب ان کے اندر وہ جو ان کی انانیت ہے جس کو میں نے کہا تھا جھوٹی عزت نفس، وہی تو ہے جو ان کو لے کے آئی ہے یہاں تک. اگر یہ اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے رہتے تو یہ نفاق کی زد میں بالکل نہ آتے. زیادہ زیادہ ضعف ایمان کا آپ فیصلہ کر سکتے تھے کہ ایمان کی کچھ کمزوری ہے بس. لیکن نفاق جو ہے در حقیقت جو ایک نیگیٹو ویلیو ہے، مائنس ویلیو ہے. ضعف ایمان ہے تو وہ بھی پلس ہی ہوگا نا، پلس ون پلس ٹو پلس تھری، یہ سب جو ہے ایمان کے درجات ہوں گے اور پلس انفینٹی تک جائے گا. حضرت ابوبکر کا ایمان یہ پلس انفینٹی کے درجے میں آئے گا. اور یہ کہ بہرحال ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی ایمان کی ربق عطا کی ہے پلس ون پلس ٹو میں تو کہیں آ جائیں گے، لیکن یہ جو ہے یہ مائنس ویلیو میں چلے گئے. یہ نفاق کے اندر جو مبتلا ہوئے تو اگر اعتراف کرتے رہتے تو اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ معاف فرماتا اور اللہ کے رسول استغفار کرتے ان کے حق میں اور اللہ تعالیٰ ان کے استغفار کو قبول فرما لیتا. لیکن یہ کہ اب ان میں عزت نفس جو ہے یہاں تک ہو چکی ہے اور سرکشی اس درجے کی ہے اور رسول سے نفرت اس درجے میں آ چکی ہے کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اعتراف کرو تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں، اللہ تمہیں بخش دے. تو وہ اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں، ورائتہم یسدون وہم مستکبرون، اور تم دیکھتے ہو انہیں کہ وہ رک جاتے ہیں اس سے استکبار کرتے ہوئے، گھمنڈ کرتا جی کیا جانا ہے وہاں، کیا ان سے جا کے اب معافی مانگنی ہے، کیا ان سے اب اپنے کوتاہی کا اعتراف کر کے ان کی خوشامد کرنی ہے کہ استغفار کریں. یہاں تک ظاہر بات ہے کہ وہ تیسری سٹیج کو پہنچے ہوئے جو لوگ ہیں جن کے اندر کہ وہ عداوت اور بغض پیدا ہو چکی، ان کا معاملہ یہ ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. اب وہ آیت آ رہی ہے جو اس سورہ مبارکہ میں سخت ترین آیت ہے، لیکن یہ مضمون اس سے بھی سخت تر پیرائے میں آیا ہے سورہ توبہ میں. سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اے نبی ان کے لیے بالکل برابر ہے، استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، خواہ آپ ان کے لیے استغفار کریں خواہ نہ کریں، لن یغفر اللہ لهم، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا. ان اللہ لا یهدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی یہ اس درجے کو اب پہنچ چکے ہیں کہ اب ہدایت کے دروازے ان پر بند ہو چکے ہیں، ہدایت کے دروازے بھی بند ہو گئے اور آپ کا استغفار جو ہے اس سے بھی یہ اب محروم ہو چکے، آپ کی شفاعت سے بھی یہ محروم ہو چکے. ان کے حق میں آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے، یہ آیت آئی ہے سورہ توبہ میں کہ ان تستغفر لهم 70 مرۃ لن یغفر اللہ، اگر آپ بالفرض ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرمائے گا. اب یہ الفاظ کی سختی ہے، اسی لیے میں نے بالفرض کا لفظ ایڈ کیا ہے کہ جب حضور کو روک دیا گیا تو ظاہر بات ہے کہ اب استغفار کرنے کا سوال نہیں تھا، لیکن حضور کی جو ہے شان مروت اس کا آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ امید ہوتی کہ میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں تو ان کی بخشش ہو جائے گی تو میں ضرور کرتا. یعنی یہ 70 کا مرتبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ متعین یہ عدد مراد ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ استغفار اس کا دروازہ بند، شفاعت کا دروازہ بند، ہدایت کا دروازہ بند، کیونکہ اب یہ بات ہے اس لیے میں استغفار نہیں کر سکتا، ورنہ اگر مجھے گمان ہوتا تو 70 مرتبہ کی بات کہی گئی ہے نا، اگر کوئی امکان مجھے نظر آتا کہ ان کی مغفرت ہو جائے گی تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ ان کے لیے استغفار کروں. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی وہ مروت اور آپ کی وہ رحمت اور آپ کی وہ شفقت اور آپ کی وہ نرمی جس کا میں ذکر کر چکا ہوں. اچھا، اسی طرح ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اس میں بھی ایک لفظ کا میں نے اضافہ کیا ہے، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اس کے یہ ماننا ہے کہ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، فاسق تو ہوتے ہیں اور اللہ ہدایت دے دیتا. حضرت عمر کیا تھے ایمان لانے سے پہلے؟ وہ تو جس طرح کے عام لوگ ہوتے ہیں اور لڑنے بھڑنے والے آدمی اور سب کچھ جو بھی اس معاشرے کا جو ایک خاص چلن تھا ساری چیزیں تھی ان کے اندر، لیکن اللہ نے ان کو ہدایت دی. یہ جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے جو ایمان تک رسائی حاصل کر کے محروم ہوئے ہیں، جو اس طریقے سے اپنے تن من دھن کی محبت کی وجہ سے کہ اپنے یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، پتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا یا رشتہ و پیوند، انہی چیزوں کی وجہ سے انسان میں کمزوری آتی ہے. تو اب اس کی وجہ سے جو لوگ اس مرحلے تک پہنچ گئے ہیں، ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. یا الف لام جو ہے یہ اس کے لیے ان کو معین کر دینے والا ہوگا، ورنہ یہ نہیں کہ کسی بھی فاسق کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. وہ تو ظاہر بات ہے کہ جو ہدایت سے پہلے کسی انسان کی زندگی ہے، جہاں دروازہ کھلا ہوا ہے توبہ کا، بازا بازا ہرچے ہستی بازا گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، این درگاہ ما درگاہ نومیدی نیش، سر بار اگر توبہ شکستی بازا، سو مرتبہ بھی پہلے اگر توبہ توڑ چکے ہو اپنی تو پھر توبہ کرو، خلوص کے ساتھ کرو، اللہ تعالیٰ کی جناب میں رجوع کرو، اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کا دروازہ بند نہیں. لیکن یہ جو ہے جس مرحلے تک یہ پہنچ چکے ہیں، ٹی بی کی جس آخری سٹیج کو یہ پہنچ چکے ہیں، اب ان کو اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت دے دے گا. اب دو واقعات آ رہے ہیں جس سے اندازہ ہوگا کہ یہ عداوت اور دشمنی کہاں تک جا پہنچی تھی. ان دونوں واقعات میں عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا وہ ہے در حقیقت کے جو ان کا اصل کردار ہے. اس شخص کو سمجھ لیجئے، اس کے نفاق کا اصل سبب کیا تھا؟ یہ وہ شخص ہے کہ ابتدا ہی سے اس میں حضور کی دشمنی پیدا ہو گئی تھی. یعنی یہ تو میں نے جو مراحل بیان کیے ہیں وہ اور ہیں، اس کا معاملہ خاص ہے. وہ خاص معاملہ یہ ہے کہ یہ شخص خزرج کا بہت بڑا سردار تھا. خزرج جو ہے اوس سے تین گنا طاقت والا قبیلہ تھا. اب ان کے اوس اور خزرج کے درمیان طویل عرصے سے جنگ چل رہی تھی، اب کچھ عرصے سے صلح تھی. انہوں نے آپس میں مل کر یہ طے کیا تھا کہ ہمارا یہ اختلاف اور افتراق جو ہے یہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہوا، اب ہمیں ایک نظم قائم کرنا چاہیے، کسی کو بادشاہ بنا لینا چاہیے. اور قرائے فال بنا میں من دیوانہ زدن، اس کے نام جو ہے وہ قرآن نکل چکا تھا کہ اس کو بادشاہ بنانا ہے. اس کے لیے سونے کا ایک تاج تیار کیا جا چکا تھا، کورونیشن ہونے والی تھی، تاج پوشی کی رسم ہونے والی تھی کہ حضور تشریف لے آئے. اس کے سارے خواب پریشان ہو گئے. اب حضور آئے ہیں تو مدینے میں داخل ہوئے ہیں تو بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے داخل ہوئے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ تمکن اور غلبہ حاصل پہلے دن سے عطا فرما دیا، اس لیے کہ اوس اور خزرج کے بہت سے لوگ جا کر مدینے سے چل کر مکے میں ایمان لا چکے تھے، اور یہاں اب کثیر تعداد میں لوگ جو ہے وہ ایمان لا چکے، بیعت اقبہ اولیٰ، بیعت اقبہ ثانیہ مکے میں جا کر ہو چکی. لہذا حضور جب داخل ہوئے تو اب آپ تھے اصل صاحب اقتدار کہہ لیں، صاحب حکومت کہہ لیں، صاحب غلبہ کہہ لیں، صاحب تمکن کہہ لیں، وہ آپ ہیں. اب کی صورت کے آگے اس کی بادشاہی کا چراغ جو ہے وہ گل ہو گیا. یہ ہے وہ سبب کہ اس کے دل میں ابتدا ہی سے حضور کے خلاف ایک دشمنی اور بغض اور عداوت جو ہے وہ موجود تھی، اور پھر اسی نے سب سے زیادہ یعنی اس نفاق کو پروموٹ کیا ہے اور ان لوگوں کو توڑا ہے اور ملایا ہے اپنے ساتھ اور ریشہ دوانیاں کی ہیں. یہی شخص تھا جو اپنے 300 آدمی لے کر غزوہ احد سے واپس آ گیا تھا کہ جب ہماری بات پر عمل نہیں کرتے اور ہمارا مشورہ نہیں سنا جاتا تو پھر ہم آپ کے ساتھ اپنی اس ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالنے کو تیار نہیں. اس لیے کہ اس نے یہ رائے دی تھی کہ مدینے میں محصور ہو کر دفاع کیا جائے. حضور کی ذاتی رائے بھی وہی تھی، لیکن حضور نے اپنے جانساروں کے وہ جو جذبہ جہاد اور ذوق شہادت کو دیکھا تو حضور نے ان کی رائے کو اختیار کر لیا کہ ٹھیک ہے کھلے میدان میں جنگ کریں گے، جائیں گے، مقابلہ کریں گے، دفاع کریں گے. اب جب حضور نکلے تو 1000 افراد تھے جن میں 300 اس کے ساتھی بھی تھے. یہ اس وقت کی یعنی مسلمان معاشرہ مدینے کا جو ہے اس کے اندر اس درجے ان کی تعداد بڑھ چکی تھی کہ میدان جنگ سے پھر یہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس آیا ہے، اور یہ رئیس المنافقین ہے، منافقین کا سردار. رئیس المومنین ابو بکر صدیق اور رئیس المنافقین یہ عبداللہ ابن ابی. اس کا یہ واقعہ ہے کہ یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے، غزوہ بنی المصطلق سے حضور واپس تشریف لا رہے تھے. وہاں ایک جگہ پر پڑاؤ تھا، ایک کنویں پر لوگ پانی لے رہے تھے. وہاں ایک جھگڑا ہو گیا ایک انصاری اور ایک مہاجر میں. مہاجر جو تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم تھے، وہ ان کے گھوڑے کو لے کر گئے ہوئے ہوں گے وہاں پانی پلانے کے لیے، ہو جاتا ہے جیسے کوئی تکرار ہوئی. اب ایسے موقع کی تاک میں رہتا تھا یہ عبداللہ ابن ابی کہ کوئی موقع ہو کے انہیں ٹکرایا جائے، کبھی مہاجرین اور انصار کو بھڑا دیے، کبھی انصار کے اندر بیٹھ کر وہ پرانی دشمنیوں کے جو ہے قصے جو چھیڑ دیتا تھا اوس اور خزرج کے، تاکہ ان کی وہ غیرت جو ہے وہ جاگے اور دوبارہ ان کے اندر وہی جذبات پیدا ہو جائیں. تو کئی مواقع پر ایسا ہوا کہ تلواریں نیاموں سے باہر آ جاتی تھی، پھر چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے آپ کی برکت سے وہ جو ہے آگ فرو ہوتی تھی. ورنہ یہ جو پچھلی باتیں یاد کر لینا ہے اس سے تو پھر وہی اندر جو ہے جذبات کی آگ بڑھ اٹھتی تھی. اس نے جو یہ موقع دیکھا کہ وہ جو حضرت عمر کے خادم تھے انہوں نے کہیں غصے میں آ کر ایک لات مار دی ان انصاری کو کہ جن سے ان کا جھگڑا ہوا تھا. اس نے وہاں کھڑے ہو کر تقریر کی اور واویلا کیا اور انصار کو جمع کیا کہ دیکھا نا، سم من قلبک یا کلک، یہ عربی کا پرانا مقولہ ہے، ان کی کہاوت ہے، کہ پرانی بات ہے نا کہ کتے کو جتنا کھلا کے فربا کرو گے کسی روز تمہیں کو کاٹے گا وہ. یہ تم نے ان کو, یہ بھوکے آئے تھے, بھوکے اور ننگے, اور یہ نکلے ہوئے تھے اپنے گھروں سے, ان کو نکال دیا گیا تھا, تم نے ان کی آؤ بھگت کی, تم نے ان کو ٹھکانے دیے, تم نے ان کو کھانے کھلائے, تم نے ان کی خدمتیں کی. آج اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہو نا کہ آج ان کی یہ جرتیں ہو گئی ہیں کہ تمہارے خلاف کھڑے ہو گئے اور تمہارے خلاف اقدام کر رہے ہیں. اس نے وہاں پر زوردار تقریر کی, کس انداز کی, کہ اندیشہ ہو گیا کہ یہ تو بہت بڑا فتنہ بن جائے گا. وہاں ایک صحابی تھے غالباً حضرت جہجہ وہاں تھے, یا حضرت جہجہ تو نام ہے غالباً خادم حضرت عمر کے, ایک اور صحابی تھے. انہوں نے جا کر حضور کو خبر دی کہ اس طرح کی باتیں اس نے کی. اس نے وہاں یہ کہا کہ خدا کی قسم اب مدینے اگر ہم پہنچ گئے تو ہم میں سے جو عزت والے ہیں ان ذلیلوں کو نکال باہر کریں گے, اور اگر تم ان لوگوں کی مدد نہ کرو اور تعاون نہ کرو اور ان کے ساتھ جو ہے یہ مالی تعاون اور جو بھی تم مدد کر رہے ہو یہ نہیں کرو گے تو تم دیکھو گے یہ سب دودھ پینے والے مجنو ہیں, یہ بھیڑ چھڑ جائے گی. یہ جو حضور کے ساتھ محمد کے ساتھ جمع ہے لوگ, جب ان کو فاقے آئیں گے تو ان کے سارے ایمان کا پول کھل جائے گا. اب یہ نقل کفر کفر نہ باشد, میں اس کی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں کہ اس انداز میں اس نے تقریر کی. وہ جو صحابی نے جا کر حضور کو خبر دی, حضور نے طلب فرما لیا, کیا تم نے یہ بات کہی ہے, یہ جھوٹی قسمیں کھا گیا, خدا کی قسم میں نے نہیں کہا. اور جو شخص نے کہا بڑا فتنہ پرداز ہے, وہ واقعتاً کوئی آگ لگانا چاہتا ہے, ہمارے ماں بہن تفرقہ پیدا کرنا چاہتا ہے, میں نے ہرگز نہیں کہا. اب ظاہر بات ہے کہ عبداللہ ابن ابی ہے, خزرج کا بڑا سردار ہے, اب جو بھی اس وقت کے حالات تھے ان میں بات یہ مناسب بھی نظر نہیں آتی تھی کہ برملا اسے کہا جائے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. جب اس نے یہ کہہ دیا کہ میں نے یہ بات نہیں کی, حضور نے اسے یعنی جانے دیا کہ ٹھیک ہے جاؤ. وہ شرمندہ ہو گئے وہ صحابی جنہوں نے کہ صحیح خبر دی تھی حضور کو آ کر, تب یہ آیات نازل ہوئی. یہی شخص ذہن میں رکھیے جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر وہ تہمت کا معاملہ جو ہے اس کا بھی اصل ہیرو یہی ہے, اور اسی نے اس کو ہوا دی تھی. لیکن یہ کہ کچھ صادق الایمان لوگ بھی پھر اس کے اندر مبتلا ہو گئے تھے, اور وہ جیسا کہ انسانی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری یہ ہے کہ کوئی بری بات ہو تو وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی, کسی کے بارے میں بری بات سنی نہیں کہ آگے سے آگے وہ چلتی جاتی ہے اور لوگ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. وہ پورا سورہ نور میں ذکر ہے, اس کا بھی اصل ہیرو یہی ہے. لیکن اس میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ ان کے بیٹے ہیں, ادب سے نام لوں گا, حضرت عبداللہ ابن ابی, وہ صادق الایمان تھے. جب یہ واقعہ پیش آیا جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں, تو پھر وہ جب واپس پہنچے تو مدینے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے تلوار ننگی لے کر, اور جب تک کہ تم یہ تسلیم نہ کرو کہ تم ذلیل ہو اور محمد اور ان کے ساتھ باعزت ہو, یہ ان کا مقام اور مرتبہ عبداللہ ابن عبداللہ کا. تو وہ اس نے شور مچایا کہ دیکھو میرا بیٹا جو ہے مجھے نہیں داخل ہونے دے رہا شہر میں, کہہ سن کر لوگوں نے بہرحال وہ داخلہ اس کا ہوا. لیکن آخری بات آپ کو میں بتا دوں کہ جب اس کا انتقال ہوا ہے تو وہی بیٹے اس عبداللہ کے, عبداللہ ابن ابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. وہ مومن صادق تھے, انہوں نے درخواست کی کہ حضور اپنا کرتا مرحمت فرما دیجئے کہ میں اس کا کفن اپنے باپ کو دے دوں. آخر تبھی محبت ہے, قانون تو مسلمان تھا. یعنی وہی بات ذہن میں رکھیے کہ ایک منافق چاہے وہ رئیس المنافقین ہے, قانون تو وہ مسلمان شمار ہو رہا ہے. اس کے کفر کا, اس کے ارتداد کا اگر فتویٰ ہو گیا ہوتا تو گردن اس کی اڑا دی گئی ہوتی, لیکن یہ کہ چونکہ قانون مسلمان تھا اور بیٹے کو ایک طبی محبت تو ہے باپ سے, تو حاضر ہوئے کہ حضور اپنا کرتا مرحمت فرما دے. حضور نے کرتا اتار کر دے دیا. حضرت عمر روک رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ جانتے نہیں کون شخص ہے. حضور نے فرمایا میں خوب جانتا ہوں, لیکن اے عمر یہ جان لو کہ میرا کرتا اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا. یہ تو انسان کا عمل ہے جو اس کے لیے ڈھال بن سکتا ہے یا اس کے لیے وبال بن سکتا ہے, میرے کرتے سے کچھ نہیں ہوگا. اور یہ در حقیقت صرف مروت کی بات نہیں ہے, بعض حضرات نے اس کی نشاندہی کی ہے کہ حضور اسے ایک ذاتی احسان کا بوجھ اپنے اوپر سمجھتے تھے جو اس وقت آپ نے اتارا ہے. غزوہ بدر کے قیدیوں میں حضرت عباس بھی آئے تھے حضور کے چچا, بعد میں ایمان لائے ہیں, اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. غزوہ بدر میں وہ کفار کے ساتھ آئے تھے, ان کے اس لشکر میں شریک ہو کر پھر وہ گرفتار ہو گئے, اب وہ قیدیوں میں سے تھے. ان کو ضرورت پڑی کسی وقت کرتے کی, اور وہ طویل القامت انسان تھے. ان کے لیے یہ عبداللہ ابن ابی بھی بہت طویل القامت انسان تھا, تو ان کے لیے کرتا عبداللہ ابن ابی نے دیا تھا حضرت عباس کے لیے, جو چونکہ حضور کے چچا ہیں, حضور وہ ذاتی احسان اپنے اوپر سمجھتے تھے, لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس ذاتی احسان کا بدلہ چکایا. لیکن حضرت عمر سے یہ الفاظ جو کہے ہیں یہ ہے بہت اہم. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی نسبت اور کوئی چیز ایک بزرگ کے بارے میں مجھے معلوم ہے، میں نام نہیں لیتا، ہمارے وہ بڑے بزرگوں میں سے ہیں، وہ بزرگ جس چٹائی پر، جس دری پر بیٹھا کرتے تھے، وہ پھر ان کے، اب وہ خاندان والے کہیں یا ان کے جو بھی منسلکین تھے، انہوں نے انچوں کے حساب سے فروخت کیے تبرک کی حیثیت سے، اور خوب پیسے بنائے اس کے. یہ ہوتا ہمارے معاشرے کے اندر. لیکن یہ کہ یہ ہے اصل بات جو حضور نے فرمائی کہ حضور کا کرتا بھی ایک شخص کو اگر وہ جہنمی ہے تو اس کو جہنم سے بچا لے سکتا. پھر یہ کہ نماز جنازہ بھی، اس میں کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے روایات کا، لیکن میرے نزدیک وہی روایات صحیح ہیں کہ جن سے یہ بات سامنے آتی کہ حضور نے نماز جنازہ بھی اس کی پڑھائی، حضرت عمر روکتے رہے کہ آپ نماز جنازہ تو نہ اس کی پڑھائیے، لیکن حضور نے پڑھائی. بعد میں وہ آیت نازل ہوئی جو سورہ توبہ میں ہے کہ اے نبی، آئندہ آپ کسی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں، اور آئندہ آپ کبھی کسی منافق کی قبر پر کھڑے نہ ہوں. اس کے بعد بھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ حضور کہہ دیں کہ فلاں شخص، اب ظاہر بات ہے کہ جب کوئی مرتا تھا تو لوگوں کی خواہش ہوتی تھی ان کے بیٹوں میں، جیسے یہ عبداللہ ابن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ جو ہے وہ مومن صادق ہیں، تو ان کے عزیزوں میں جو مومنین صادقین ہوتے تھے وہ حضور سے درخواست کرتے تھے، تو حضور کسی طریقے سے انہیں ٹال دیتے تھے. یہ کبھی آپ نے نہیں کہا، ریکارڈ پر نہیں ہے کہ یہ تو منافق تھا میں اس کا نماز نہیں پڑھاؤں گا، یہ نہیں کہا. لیکن کوئی اور بڑی خوش اسلوبی سے، صلوا علی اخیکم، یا تم خود ہی اپنے بھائی کی نماز پڑھ لو، اس طریقے سے کہ حضور جو مقروض برتا تھا اس کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے، جب تک کہ یا تو اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے، ورنہ یہ آپ فرماتے تھے کہ صلوا علی اخیکم، جاؤ تم خود ہی اس کی نماز جنازہ ادا کر لو. تو یہ اسی طریقے سے حضور جو ہے ٹال دیتے تھے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے. لیکن یہ کہ کسی کے نفاق کا برملا پردہ چاک کر کے حضور نے کہا کہ میں اس کی نماز نہیں پڑھا سکتا اس لیے کہ قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہو چکی اور یہ منافق ہے، اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں. بہرحال اب وہ واقعہ جو غزوہ بن المصطلق سے واپسی پر پیش آیا، اب آپ اس کو سمجھیے. ہم الذین یقولون، یہی تو ہیں جو کہتے ہیں، یہ وہ جو صادق مومن صادق تھے ان کی برات میں یہ آیت اصل میں نازل ہو رہی، جو اس کو شرمندہ ہو گئے کہ اس نے قسم کھا لی کہ میں نے یہ بات نہیں کہی، اور وہ شرمندہ ہو گئے مسلمان سچے مومن، تو ان کی وہ تردید میں، اس شخص عبداللہ ابن ابی کی تردید اور اس صادق الایمان صحابی کی جو توثیق ہے، اس میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے. ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، یہی ہے وہ جو کہتے ہیں کہ مت خرچ کرو ان لوگوں پر جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں. یعنی اے انصاریو تم کیوں اپنا پیسہ خرچ کرتے ہو ان مہاجرین پر، علی من عند رسول اللہ حتی ينفقوا، تم اگر ہاتھ روک لو گے تو یہ خود یہاں سے منتشر ہو جائیں گے. یہی لفظ انفقوا جو ہے یہ سورہ جمعہ کے آخر میں آیا ہے کہ جب یہ لوگ دیکھتے ہیں کوئی کاروبار، کوئی کھیل کود، تو اے نبی آپ کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. انفقوا الیہا وترکوا کا قائمہ، آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کر اور خود متوجہ ہو جاتے ہیں اس کھیل کی طرف یا کاروبار کی طرف. یہ ہے جانا، اور یہ سورت شروع ہوئی ان کے آنے سے. اذا جا کل منافقون قالوا نشهد انك رسول اللہ، یہ ان لوگوں کا ہٹنا، حضور کی صحبت سے جانا، اور یہاں آ کر قسم کھانا کہ ہم آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. یہ ہے جس کو میں نے انٹر لاکنگ سے تعبیر کیا ہے کہ سورہ جمعہ کی آخری آیت اور سورہ منافقون کی پہلی آیت کے درمیان یہ وہ مناسبت لفظی ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں صورتیں گویا کہ باہم جڑ گئی. یہاں پر بھی وہی لفظ آیا، حتی ينفضوا، یہ سب بھیڑ چھڑ جائے گی، سب چلے جائیں گے، یہ تم کھلا پلا رہے ہو ان کے لیے، یہاں ساری آسائشیں تم نے فراہم کر دی ہیں، تم نے تو اپنی جائیدادیں اور میراثیں تقسیم کر دی، تم نے اپنے کاروبار تقسیم کر دیے، اس وجہ سے یہ لوگ یہاں جمے ہوئے اور بیٹھے ہوئے ہیں محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ذرا تم ہاتھ کھینچ لو یہ سب، یہ دین ایمان اسلام کا نشہ ان کا ہرن ہو جائے گا اور یہ سب کے سب جو ہے وہ منتشر ہو جائیں گے. وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون، حالانکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کے سارے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، وہ اپنے نبی کے لیے وسائل وہاں سے پیدا کر سکتا ہے جہاں سے کہ تمہیں گمان تک نہ ہو. یہ تو تمہارے ایمان کا امتحان ہے، تمہارے لیے یہ موقع ہے جو اللہ نے فراہم کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اپنے درجات اللہ کے ہاں بلند کروا لو، اور تم اسے تعبیر کر رہے ہو کہ یہ تم اگر خرچ کر رہے ہو تو یہ محمد کے ساتھ ہی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ یہ ساری بھیڑ جو ہے یہ ختم ہو جائے گی. وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے سارے خزانے اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں، اسی کے دست قدرت میں ہیں، لیکن ان منافقین کو اب فہم نہیں ہے، فہم حقیقی سے یہ عاری ہو چکے ہیں، جیسا کہ تیسری آیت میں آ چکا تھا، فطب علی قلوبہم فہم لا یفقہون، اب جب دلوں پر مہر ہو گئی ہے تو اصل فہم اور اصل سمجھ اور اصل تفقہ جو ہے اس سے محروم ہو گئے. یقولون، وہ کہتے ہیں، لئن رجعنا الی المدینۃ، اگر ہم لوٹ گئے، پہنچ گئے دوبارہ مدینے، ظاہر بات ہے سفر میں ہے تو ایک گمان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں پہنچنا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اگر اب پہنچنا ہو گیا، یہ ترجمہ یوں ہوگا اس کا اگر آپ سلیس ترجمہ کریں، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، لازمًا نکال دیں گے وہاں سے جو عزت والے ہیں ان کو، جو یہ ذلیل کا ترجمہ یہ جمع ہے، جو ازل، جو بہت ہی ذلیل ہیں یہ، اور ذلیل کے لفظ کے معنی یہ جان لیجئے کہ عربی میں کمزور کے معنی میں یہ لفظ زیادہ مستعمل ہے، اردو میں جب ہم بولتے ہیں تو اس میں کچھ کمینگی کا مفہوم بھی شامل ہوتا ہے، بڑا ذلیل آدمی ہے، بلکہ زیادہ تر جو غالب مفہوم اس میں کمینگی کا ہوتا ہے، عربی میں بھی کہیں کہیں اس معنی میں یہ مستعمل ہو جاتا ہے، لیکن اس کا جو اصل غالب استعمال ہے وہ کمزور کے لیے، باعزت اور یہ کمزور اور ضعیف اور بھک منگے اور بھکاری اور بالکل مفلس اور قلاش لوگ، تو ان کو نکال باہر کریں گے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، کہنا تو وہ چاہتا تھا کہ ہم انہیں نکال باہر کریں گے، لیکن ہم کے لیے لفظ الْعَزَّ، کہ ہم تو وہ ہیں کہ جو بہت باعزت والے ہیں، الْأَعَزُّ مِنْهُ، اور وہ ازل ہیں، یہ ذلیل کا، یہ اس میں تفضیل کا اصل میں صیغہ ہے، ازلل سے ازل، اور اعز اعزز، عزت والے لازمن نکال دیں گے ان ہلکے لوگوں کو یا انتہی دست اور ان مفلس اور قلاش لوگوں کو، وللہ العزت ولرسول ہی، حالانکہ عزت تو کل کی کل اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے ہے، وللمومنین ولکن المنافقین لا یعلمون، لیکن ان منافقین کو وہ علم جو ہے، اصل علم، صحیح علم، حقیقت کا علم، وہ اب انہیں حاصل ہے. یہ دو گویا کہ ان کی اس عداوت اور بغض، اس کی جو انتہا تھی، اس کی مکروہ ترین جو صورت تھی، اس کا ذکر کر دیا گیا کہ یہ نفاق اس درجے تک انسان کو پہنچا دیتا ہے. پروگنوسس کیا ہے؟ کہ یہ نفاق وہ شے ہے جو نبی کے استغفار سے محروم کر دے گا، نبی کی شفا سے محروم کر دے گا، یہ وہ شے ہے جو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں پہنچا دے گی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ وہ ہے کہ جو درجہ بدرجہ برز آگے بڑھتا ہے اور تدریجاً یہاں تک پہنچتا ہے کہ ایمان کی پونجی بالکل ہاتھ سے جاتی رہتی ہے، اندر سے انسان خالی ہو جاتا ہے اور دل پر مہر لگ جاتی ہے. اب آ رہا ہے دوسرا رکوع اس کی تین آیات میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہر برس کے لیے علاج کے یہ دو حصے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ پریونشن کیا ہے، پریونٹیو ٹریٹمنٹ، اور ایک ہے کیوریٹیو ٹریٹمنٹ، علاج کیا ہوگا اگر وہ مرض ہو جائے. پہلی آیت میں ہے وہ پریونشن، وہ ذہن میں رکھیے کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اہل ایمان نہ غافل کریں تمہیں، نہ غافل کر پائیں تمہیں، نہ تمہارے اموال اور نہ تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور جو یہ کرے گا، یعنی مال اور اولاد کی محبت میں اتنا مشغول ہو جائے گا، اتنا مغلوب ہو جائے گا کہ اللہ کی یاد سے غفلت ہو جائے، وہ شخص ہے در حقیقت کہ جس کے دل میں نفاق کی کے بیج ڈالنے کے لیے شیطان کو موقع میسر آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ شیطان اپنی تھوتنی، یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے خنزیر کے لیے، اس کی تھوتنی، اس کا جو منہ ہے، تو وہی لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ وہ اپنی تھوتنی ٹکائے رکھتا ہے انسان کے دل پر اور پھونکے مارتا رہتا ہے، الا یہ کہ وہ ذکر کر رہا ہو، ذکر کرے گا تو وہ بھاگ جائے گا، پیچھے ہٹ جائے گا، لیکن جب دل غافل ہوگا، اللہ کی یاد سے خالی ہوگا، وہ آئے گا اور وہاں اپنی تھوتنی جمائے گا اور پھونکے مارے گا، اور اس کے نفسانی جو بھی دائیات، ان میں ہیجان پیدا کرے گا، اس کو ایکسائٹ کرے گا، اس کے اندر طرح طرح کی تحریکیں پیدا کرے گا، طرح طرح کے برے عزائم اور برے ارادے اور بری نیتیں جو ہیں وہ وہاں اس کے وسوسہ اندازی کے نتیجے میں پیدا ہوگی. ہاں، ان سب سے محفوظ رہنے کے لیے قلعہ کیا ہے؟ دوا میں ذکر. اب اس کو بھی آپ جوڑیے سورہ جمعہ کی آیت کے ساتھ، وہاں کیا فرمایا گیا کہ نماز بھی ذکر، خطبہ ذکر، وہ بھی ذکر ہے خطبہ جمعہ بھی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ، جب نماز ادا ہو جائے، نماز اور خطبہ یہ تو جب تک وہاں ہو ذکر ہی میں ہو، یہ تو مجسم ذکر ہے، جب وہاں سے نماز ہو چکے اب تم نکل آئے اپنے کاروبار میں، اپنی دکان پر چلا گیا، کوئی اپنے کسی اور دفتر میں چلا گیا، اب یہاں پر رہ کر بھی غافل نہ ہو جانا، فابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد رکھو، ذکر اس کا کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ، یہ دوام ذکر ہے جو نفاق سے انسان کو بچاتا ہے. البتہ اس میں جو مغالطے ہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ بہت مختصر طریقے پر وہ رفع کر دوں، اس لیے کہ اس کا ایک غلط تصور ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے. ذکر کا اصل مفہوم کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب، دل میں اللہ کو موجود رکھنا، حاضر رکھنا، دل میں اللہ رہے. ایک حدیث قدسی جو اگرچہ ویسے اپنی سند کے اعتبار سے بہت قوی نہیں ہے لیکن ہمارے اسلاف میں سے بہت سے لوگوں نے اسے قبول کیا ہے، امام غزالی نے اور جو صاحب روح المعانی ہیں انہوں نے بھی اس کو لیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے، چونکہ حدیث قدسی ہے، کہ لم یسانی ارضی ولا سمائی ولیکن یسانی قلب عبد المومن، میں نہ آسمانوں میں سما سکتا ہوں نہ زمین میں سما سکتا ہوں لیکن مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں. دل میں سما جانا اللہ کا اور دل میں اللہ کو مستحضر رکھنا، موجود رکھنا، یہ ہے ذکر. اصل میں ایک ہے ذریعہ ذکر جس پر کہ ہم عام طور پر ذکر کا اطلاق کرتے ہیں، اللہ کو دل میں موجود رکھنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے، طریقہ ہوگا نا کوئی، وہ ذریعہ ذکر ہے، وہ ذکر نہیں ہے، وہ ذریعہ ذکر ہے جس پر ہم ذکر کا اطلاق کرتے ہیں. اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ طریقہ اور ذریعہ ہے ذکر کا. اگر یہ کرتے ہوئے واقعتاً دل میں بھی اللہ مستحضر ہے تب تو ذکر ہو گیا، اور اگر یہ نہیں ہے تو تسبیح تو ہو گئی اور نیک کام بھی ہو گیا، آپ کا وقت جو لگا وہ انریوارڈڈ نہیں جائے گا، بہرحال آپ نے محنت کی ہے، وقت لگایا ہے، اس کا ثواب بھی ملے گا لیکن ذکر نہیں ہوا. اسی طریقے سے نماز اقیم الصلاۃ نے ذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. فرض کیجئے ایک شخص 17 رکعتیں جو ہے عشاء کی پڑھ لیتا ہے لیکن دماغ اس کا ادھر ادھر اڑ رہا ہے، دل میں اور ہی خیالات آ رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں جو ہے وہ سوچ رہا ہے، 17 رکعتیں پوری کر لی تو یہ تو نہ کہیے، یہ تو منکرین سنت والی بات ہو جائے گی اور یہ درست نہیں ہے، عقلاً بھی درست نہیں. یہ آپ کہیں گے کہ اس کا وقت ضائع گیا، بیکار گیا، غلط بات ہے. اس نے اپنا وقت لگایا ہے، اس نے جو بھی 20 منٹ 30 منٹ لگائے ہیں، 17 رکعتیں پڑھی ہیں، کیسے یہ جائز ہوگا، کیسے یہ چیز معقول ہوگی یا عدل اور انصاف پر مبنی ہوگی کہ اس کا کوئی اجر و ثواب اسے نہ ملے. وہ آرام بھی تو کر سکتا تھا، اس میں کوئی کام بھی کر سکتا تھا، تو جو محنت اس نے کی ہے اس کا ثواب اسے مل جائے گا، لیکن اصل میں جو نماز کا مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوگا، وہ ہے ذکر، وہ ہے یاد. اگر تو اللہ کی یاد دل میں تازہ ہو گئی تب تو وہ نماز حقیقت میں اپنے مقصود تک پہنچ گئی، اور اگر دل میں اللہ کی یاد جو ہے وہ تازہ نہیں ہوئی تو ایک کار ثواب تو ہو گیا، ایک اچھے کام میں وقت لگا ہے، اس کا کوئی اجر مل جائے گا، بدلہ مل جائے گا، اجرت مل جائے گی، لیکن اصل جو ذکر کا مقصود تھا وہ حاصل نہیں. تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے کہ ایک ذکر ہے اور ایک ہے ذریعہ ذکر. اب ان میں بھی درجات ہیں. سب سے پہلے مجسم ذکر جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اس کے لیے قرآن لفظ استعمال کرتا ہے الذکر، دی ریمبرنس، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم ہی نے اس کو اس ذکر کو نازل فرمایا ہے، ہم ہی اس کے محافظ ہیں. وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ الذکر آپ کی طرف نازل کیا تاکہ جن لوگوں کے لیے، نوع انسانی کی ہدایت کے لیے ہم نے اس کو اتارا ہے، ان کو آپ واضح کر دیں، سمجھا دیں، اس کی توضیح کریں، تبیین کریں. وہاں بھی لفظ الذکر قرآن کے لیے آیا. تو ٹاپ پر آئے گا ذکر کے ذرائع میں قرآن مجید، اس لیے کہ وہ تو مجسم ذکر ہے. نمبر دو پر آئے گی نماز، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. میں اس کے لیے یہ بھی لفظ اضافہ کیا کرتا ہوں کہ یہ جامع ترین ذریعہ ذکر ہے، اس لیے کہ اس میں ذکر صرف قولن نہیں ہو رہا، آپ عملاً بھی ذکر کر رہے ہیں. آپ نے اللہ کے سامنے رکوع کیا ہے، آپ اللہ کے سامنے سربسجود ہوئے ہیں، اس وقت اگر یہ کیفیت حاصل ہو گئی ہو جو حضور نے فرمائی کہ اگر تم سجدہ کرو تو یوں محسوس کرو گویا کہ تم نے اپنے رب کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا ہے، اگر یہ کیفیت حاصل ہو جائے تو یہ سجدہ جو ہے وہ ایک سجدہ وہ یقیناً بہت قیمتی ہے۔ یہ نماز کا عملی جو ذکر ہے وہ اس میں ساتھ شامل ہو گیا قولی کے ساتھ، اللہ اکبر کہا اور آپ رکوع میں گئے، اللہ اکبر کہا اور آپ سجدے میں گر گئے، تو قول بھی زبان سے بھی ذکر ہوا اور آپ نے اپنے وجود سے بھی اس کا ایک عملی مظاہرہ کیا۔ تو یہ نماز جو ہے یہ جامع ترین ذریعہ ذکر ہے۔ تیسرے درجے پر جو اذکار مسنونہ اور ادعیہ معصورہ ہیں، حضور سے جو منقول ہیں، دعائیں ہیں، صبح اٹھو تو یہ دعا مانگو، سب سونے لگو تو یہ دعا مانگو، اگر بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہو تو یہ دعا ہے، نکل رہے ہو تو یہ دعا ہے، گھر سے باہر نکل تو یہ دعا ہے، گھر میں داخل ہو رہے ہو تو یہ دعا ہے، بازار میں داخل ہو رہے ہو تو یہ دعا ہے، بازار سے واپس آ گئے ہو تو یہ دعا ہے، سواری پر سوار ہو رہے ہو تو دعا ہے، سواری سے اترے ہو تو دعا ہے۔ کوئی کام زندگی کا انسان کا ایسا نہیں ہے، آئینہ دیکھا ہے تو دعائیں مسنونہ موجود ہے، کپڑے بدلے ہیں تو دعائیں معصورہ موجود ہے، کھانا کھا کے اٹھے ہو دعا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، صبح کو اٹھے الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، رات کو سونے لگے ہو تو حضور کی سنت کے مطابق داہنے گال کے نیچے ہاتھ رکھو، دانی کروٹ پر لیٹو اور کعبے کی طرف منہ کرو اور کہو اللہم بسمک اموت واحیا، اللہ میں تیرے نام ہی کے ساتھ مرتا بھی ہوں زندہ بھی ہوتا ہوں۔ یہ جو نیند ہے یہ موت کی بہن ہے، چنانچہ اٹھے جب تب بھی یہ کہا الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا اس کے بعد کہ وہ موت مجھ پر طاری ہو گئی تھی، موت کی ایک بہن تو آ گئی تھی نا، مسلط ہو گئی تھی نیند کی کیفیت میں۔ تو زندگی کے ہر کام کے لیے دعائیں معصورہ ہے، اور اس میں دو نسبتیں بیک وقت قائم ہوتی ہیں، دعا کس سے مانگی جا رہی ہے؟ اللہ سے، الفاظ کس کے ہیں؟ منقول ہے محمد الرسول اللہ سے، تو دونوں نسبتیں تازہ ہو گئیں۔ یہ تیسرے نمبر پر۔ چوتھے نمبر پر میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ مختلف زمانے میں، مختلف اوقات میں، پھر مختلف ماہرین جو ہیں اس کے، اب جیسے کہ علاج ہے ظاہری اس کے ماہرین ہیں، تو نفسیاتی علاج کے بھی ماہرین ہیں، روحانی علاج کے بھی ماہرین ہیں، تو جو کچھ روحانی علاج کے ماہرین تھے انہوں نے کچھ اذکار مرتب کیے، اس کے طریقے جو ہیں مرتب کیے، اور وہ اپنے اپنے دور کی مناسبت سے۔ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور کسی شخص کو کوئی چیز بتاتے تھے، کسی کو کوئی بتاتے تھے، اس لیے کہ کسی کا معاملہ حضور کو معلوم ہے، اس شخص کے اندر فرض کیجئے کہ اس میں مال کی محبت زیادہ ہے، اس میں توکل کی کمی ہے، اس میں راضی برضا ہونے کا بس کم ہے، تو اسی کے مطابق اسی کے ساتھ مناسبت رکھنے والی کوئی آیت بتائی، اس کو پڑھا کرو۔ یہ چیزیں وہ ہوں گی جو کوئی ماہر طبیب جو ہے ان معالجوں کا وہ اگر تجویز کرتا ہے، اور اسی کے ذیل میں آئیں گے ہمارے جو یہ مختلف سلسلے ہیں، یہ چشتیہ سلسلے کے اذکار ہیں، یا ان کا ذکر کا طریقہ ہے، یہ سوروردیہ ہے، یہ قادریہ ہے، یہ نقشبندی سلسلہ ہے، یہ چوتھے نمبر پر آئیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر انہی کو صرف ذکر سمجھ لیا جائے اور وہ بقیہ پہلی تین چیزیں ذہن سے نکل جائیں، تو یہ در حقیقت ذکر کے اس پورے کانسیپٹ کو بالکل الٹا کر کے رکھ دیتا ہے، پھر اس سے وہ نتائج پیدا نہیں ہو سکتے کہ جو صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں وہ ذکر، اس کو ذہن میں رکھیے کہ اس کا جتنا اہتمام ہوگا اتنا ہی آپ شیطان کی اس حملے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں گے، اتنا ہی یہ نفاق کی چھوت آپ کو نہیں لگے گی، اس مرض کی جو ہے وہ آپ کے اوپر اس کا حملہ نہیں ہوگا۔ یہ تو ہے پریونشن، دوا میں ذکر، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہاں اس کو برعکس کر کے کہہ دیا ہے، دیکھو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرنے پائیں، اس لیے کہ یہی دو چیزیں ہیں، وہ جو آٹھ چیزیں اس آیت میں ہیں سورہ توبہ کی، انہیں جب آپ بوائل ڈاؤن کریں گے تو پھر وہ دو چیزیں ہو جائیں گی۔ علامہ اقبال کا شعر اسی لیے میں نے آپ کو سنایا تھا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند۔ اب رشتہ و پیوند میں وہاں پانچ چیزیں گنوائی، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنی بیوی اور اپنے رشتہ دار، یہ آگے نا رشتہ و پیوند، اور مال و دولت دنیا، و اموال و نصف طرف تو منہا، وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں، وہ تجارت ان تک شونا کسادہ، وہ تجارت جو بڑی محنت سے جمائی ہے، دکان جو ہے بڑی اب اسٹیبلش ہو گئی ہے، اب اس کاروبار میں کہیں کوئی کساد بازاری نہ آ جائے. وہ مساکن اتردونہا، اور بڑے چاؤ سے اور ارمانوں سے مکان بنائے ہیں، بلڈنگیں تعمیر کی ہیں، انہیں سجایا ہے، ان کو فرنش کیا ہے. اگر یہ تین چیزوں کو جمع کیجئے تو یہ کیا بنا؟ یہ مال و دولت دنیا. اور وہ پانچ چیزیں جمع کریں تو یہ رشتہ و پیوند. یہی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اللہ سے دور لے جاتی ہیں. انہی کی محبت جب جہاد فی سبیل اللہ کی محبت پر غالب آئے گی تو وہ نفاق کا سفر شروع ہوگا. انہی کی محبت کی وجہ سے تو آپ نہیں نا اللہ کی راہ میں نکلتے، انہی کی محبت کی وجہ سے ساری توانائیاں ساری قوتیں انہی کاموں کی انہی چیزوں کے حصول میں لگ رہی ہیں. وقت نہیں ہے جی، وقت کہاں سے آئے گا؟ وہ وقت تو سارا کھپ گیا ادھر، وہ ساری کی ساری صلاحیتیں نچوڑ دی ہیں دنیا کمانے میں اور اپنی اولاد کے لیے بہتر سے بہتر سامان فراہم کرنے میں، اب کہاں سے وقت آئے گا؟ وہ مجھے شعر یاد آ رہا ہے اقبال کا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. تو یہ سارا وقت جب آپ نے ان چیزوں کے لیے نچوڑ دیا تو دین کے لیے تو وقت بہرحال نہیں ہے، کہاں سے آئے گا وقت؟ جب تک یہ اپنی بساط آپ سمیٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے دین کے لیے وقت نہیں نکلے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی محبت میں مبتلا ہو کر انسان خدا سے غافل ہوا، جہاد سے اس نے جی کترایا، نتیجے میں نفاق کا وہ جو ہے وہ شکار ہو گیا، اس مرض کا اس کے اوپر حملہ ہو گیا. اس سے بچانے کی شکل کیا؟ دیکھو تمہیں تمہاری اموال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر پائے، اور اگر تم غافل ہو گئے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں، یہ ہلاکت اور بربادی کا نوالہ بن جائے. اچھا، اب اگر کوئی شخص اپنے سینے میں اپنے گریبان میں جھانکے ٹٹولے اپنے باطن کو اور اسے محسوس ہو کہ ہاں نفاق کا کچھ حملہ ہے مجھ پر، مال و دولت کی یہ محبت جو ہے مجھ پر کچھ مسلط ہے، اسباب دنیاوی کہہ لیں یا علائق دنیاوی، اس کی محبت کا تسلط اور غلبہ میرے باطن پر اتنا ہے کہ جو مجھے روک رہا ہے اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے سے، تو اب اس کا ازالہ کس طرح ہوگا؟ یہ ہے علاج بالمثل. مال کی محبت ہے اہم ترین محبت. دنیا کی محبت کو اگر آپ سمبولائز کریں گے تو وہ مال کی محبت ہے. علاج بالمثل کیا ہے؟ یہی مال کی محبت تمہیں روک رہی ہے نا، اسی مال کو اللہ کی راہ میں لگاؤ، یہ اس کا ازالہ ہو جائے گا، اس کا علاج ہوگا. یہی بریک ہے، یہ کھلے گا تو گاڑی چلے گی، یہ بریک لگا ہوا ہے. یہ بریک اگر لگا رہا تو کتنا ہی آپ تھروٹل دے دیں اور کتنا ہی آپ جو ہے وہ دبا دیں ایکسیلریٹر کو، گاڑی تو وہیں کی وہیں رہے گی. اس کو کھولنا پڑے گا پہلے. اس مال کے انفاق کو اصل میں ذریعہ بتایا گیا ہے اس نجاست کو دھونے کا کہ جو دل کے اندر لگ چکی ہے، وہ بیماری کے نفاق کے جراثیم جو دل کے اندر بیٹھ گئے ہیں، ان کا ازالہ کرنا ہے تو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو. میں نے وہ عرض کیا تھا کہ نفاق کا علاج انفاق ہے، وہ صرف ایک الف کا اضافہ ہوگا تو اس مرض کا جو علاج ہے وہ بن جائے گا. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے. یہاں پر لفظ فی سبیل اللہ نہیں آیا ہے، لیکن ذہن میں رکھیے کہ اس سے مراد ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں انفاق. عام طور پر جب بھی لفظ انفاق آتا ہے قرآن مجید میں، اسے یہی سمجھیے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، ورنہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرنے کی دو مدیں ہو جائیں گی. اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ خرچ کریں گے مال تو غربا، یتاما، مساکین، بیواؤں پر اور رفاع عام کے کاموں میں خرچ کرنا، یہ اس کی ایک مد ہے. یہ خرچ کس پر ہو رہا ہے؟ تمہارے ہی ابنائے نو ہیں، تمہارے ہی بھائی بند ہیں، تمہارا ہی انسانی معاشرہ ہے، تمہارے اعزاء و اقارب ہیں، تمہارے اپنے رشتہ دار ہیں، لیکن اللہ کے لیے انہیں دو گے، اللہ راضی ہوگا. لیکن اس کے لیے اصل لفظ کیا ہے؟ صدقہ، صدقات. زکوٰۃ بھی اصلا اسی کام کے لیے، اسی لیے زکات کے مصارف والی آیت جو آئی ہے سورہ توبہ میں، اس میں لفظ صدقات ہے، انما صدقات للفقراء والمساکین. صدقہ اور زکات یہ در حقیقت اصلا کس لیے ہے؟ یہ ہے ابنائے نو، انسانوں میں سے غربا، مساکین، یتامہ، بیواؤں، مسافروں، ان پر مقروضوں پر خرچ کرنا، غلاموں کو خرید کر آزاد کر دینا، یہ جو انسانوں کی بہتری کے لیے صرف ہوگا مال، یہ ہے در حقیقت صدقہ اور زکات. اور جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہوگا، اللہ کے دین کی اشاعت ہے، نشر و اشاعت کے لیے خرچ کر رہے ہیں، کتابیں شائع کر رہے ہیں، رسالے شائع کر رہے ہیں، یا چھپی ہوئی کتابیں لے رہے ہیں اور بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، یا کسی وقت قتال کا مرحلہ آ گیا ہے، اس کے لیے اسلحہ کے لیے، جیسا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے فرمایا کہ اب بہت کٹھن مرحلہ آ گیا ہے، سلطنت روما کے ساتھ ٹکراؤ ہے، تو جو شخص جو کچھ لا سکتا ہو لے آئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتفاقاً اس وقت میرے پاس نقد روپیہ کافی تھا، تو میں نے سوچا کہ اس موقع پر تو میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا۔ یہ اتفاقاً کی بات بھی سمجھ لیجئے کہ چونکہ ان حضرات کا جو تھا نا پیشہ وہ تجارت تھی، تجارت میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کچھ رقم ہاتھ میں ہے کبھی نہیں ہے، بڑے سے بڑا لکھپتی بھی کسی وقت ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہاتھ میں نہیں، سب کچھ انویسٹڈ ہے، کہیں پھنسی ہوئی رقمیں اس وقت خالی ہاتھ ہو گیا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ نقد جو ہے موجود ہوتا ہے اتنا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس وقت اتفاق سے میرے پاس کافی پیسہ تھا، تو میں نے سوچا کہ میں اب اللہ کی راہ میں صرف کروں گا دل کھول کر، اور یہ موقع تو ایسا ہے کہ شاید میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں۔ تو انہوں نے برابر برابر دو حصے کیے، اور آدھا حصہ گھر میں چھوڑ کر گھر والوں کے لیے آدھا جو بھی حصہ جو بھی کچھ تھا وہ لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور نے پوچھا تو فرمایا کہ ہاں میں آدھا لے کر آیا ہوں، آدھا اہل و عیال کے لیے میں نے چھوڑ دیا۔ پھر حضرت ابو بکر آئے۔ اب دیکھیے ایک ایک کوانٹیٹیو جو ہے اس کے اعتبار سے تو ممکن ہے وہ کم ہو حضرت عمر کے اس وقت کے چندے سے یا جو کنٹریبیوشن تھی ان کی، لیکن کوالیٹیٹیو اعتبار سے وہ کہاں پہنچ گیا معاملہ کہ حضور نے پوچھا کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا؟ انہوں نے فرمایا کچھ نہیں چھوڑا، جھاڑو پھیر کر لے آیا۔ وہ حضرت عمر فرماتے کہ اس روز مجھے معلوم ہو گیا کہ ابو بکر سے بازی لے جانا ممکن نہیں، اس میں مقدار کا معاملہ نہیں ہے، اصل معاملہ یہ ہے کہ کون اپنے میں سے جو اس کی اپنی اس وقت وسعت ہے اس میں سے کتنا اثر کر رہا ہے۔ کسی کے پاس 10 روپے تھے اس نے 10 کے 10 دے دیے، وہ بہت اونچا مقام لے گیا اس سے، جس کے پاس 500 تھے اس نے 400 دیے، 400 10 کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، لیکن 10 کا دینے والا وہ 400 کے دینے والے سے کہیں اونچا مقام و مرتبہ لے گیا ہے، اس وقت اس کے پاس کیا ہے اس نے اس میں سے کتنا دے دیا۔ تو یہ انفاق کا معاملہ ہے کہ اس میں جب بھی لفظ انفاق آئے اسے نوٹ کر لیجئے، یہ دین کے لیے خرچ، دین کی اشاعت، دین کے غلبے کی جد و جہد، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، یہ بالکل برابر کی اصطلاحات ہیں، پیرلل، بالکل متوازن۔ یہ کہ جہاد کے ساتھ بھی ہمیشہ آتا ہے جاہدو فی سبیل اللہ بے اموالکم وانفسکم، جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، تو جہاد بالمال جب ہوگا تو وہی انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کھپانا، انفقوا مما رزقناکم، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے لیے، اس کی اشاعت اور اس کے غلبے کے لیے، مما رزقناکم، اس میں سے کہ جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا، من قبل ان یاتی احدکم الموت، یہاں یہ جھنجھوڑنے کا انداز ہے، اس سے پہلے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت اس کے سامنے آن کھڑی ہو، سرحانے آ جائے، یاتی احدکم الموت فیقول، اس وقت وہ یہ کہے رب لولا اخرتنی الى اجل قریب، پروردگار کیوں نہیں ذرا مؤخر کرتا اور یہ میرا جو وقت معین آ گیا ہے اسے ذرا ٹال دے، لولا اخرتنی الى اجل قریب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی ہوتی کہ میں کیا کرتا، فاصدق واکم من الصالحین، تو میں سارا کچھ صدقہ کر دیتا، سب کچھ دے دیتا، سب کچھ تیری راہ میں لٹا دیتا، اور میں بالکل نیک ہو جاتا، صحیح ہو جاتا، اپنے رویے کو درست کر لیتا۔ فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور کان کھول کر سن لو کہ جب کسی جان کا وہ وقت معین آ جائے گا، اس دنیا سے روانگی کا وقت، پھر اس کو مؤخر نہیں کیا جائے گا ایک لمحے کے لیے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، یہ اصل میں مجھے اور آپ کو سمجھانے کا انداز ہے کہ یہ جو مؤخر کرتے چلے جاتے ہو کہ اب ذرا اس کام سے فارغ ہو لوں، پھر دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دوں گا، ذرا یہ ذمہ داریاں یہ ادا ہو جائے، بس پھر جو کچھ ہوگا سب اللہ کی راہ میں لٹا دوں گا اور لگا دوں گا، تو یہ جان لو کہ وہ وقت پھر کبھی نہیں آیا کرتا، اور جب وہ اچانک وقت آ جائے گا موت کا، پھر اسے ٹالنے والا کوئی نہیں ہے، پھر وہ تمہیں مہلت مزید نہیں مل سکے گی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، تمہاری اصل حقیقت اس پر آیا ہے، تمہاری جو روش ہے، جو رویہ ہے، اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ یہاں اللہ کے فضل و کرم سے یہ آیات مبارکہ پوری ہوئی، اور سورہ مبارکہ جو ہے اس کا ہم نے مطالعہ جس طرح بھی ہو سکا امکانی حد تک مکمل کر لیا ہے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس نفاق کے مرض سے اپنی حفظ و امان میں رکھے، اگر ہمارے دلوں میں اس کی کوئی آلودگی اور آلائش ہو اللہ تعالی اس سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے۔ اللہم ربنا طہر قلوبنا من النفاق، اے پروردگار ہمارے، ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے۔ یہ جو دعائیں ہیں یہ بڑے تہ دل سے مانگنی چاہیے، صمیم قلب کے ساتھ مانگنی چاہیے، کہ اس نفاق سے اللہ تعالی ہمیں اپنی افسمان میں رکھے، اور اس کے لیے پھر جو راستے بتائے گئے ہیں، ایک دوام ذکر، اس میں انسان پورا پورا اہتمام کرے، اللہ کو مستحضر رکھے، اس کے لیے جو ذرائع ہمیں ملتے ہیں اور جو زیادہ سے زیادہ مسنون ذرائع ہیں، ان کی اپنی جگہ برکت ہے، ان کا اپنا مقام ہے. کسی بھی بزرگ کی بتائی ہوئی چیز محمد الرسول اللہ کی بتائی ہوئی چیز سے اعلیٰ نہیں ہو سکتی، برتر نہیں ہو سکتی. لہذا وہ گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی کے مصداق، صحیح صحیح مرحلے پر اور صحیح صحیح مقام پر ہر چیز کو رکھتے ہوئے ہم چلیں، اور اس دوام ذکر کا اہتمام کریں، اور اپنے توانائیوں میں سے بھی، اپنی قوتوں میں سے بھی، اپنی صلاحیتوں میں سے بھی، اپنے مال میں سے بھی زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں صرف کریں. تو یہی دو چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اس نفاق سے بچائیں گی. اول تو یہ کہ اس کی انشاءاللہ تعالی جو ہے کوئی آلودگی ہونے نہیں پائے گی، اگر ہو گئی تو اللہ تعالی تجارہ فرما دے گا.
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.